الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم منزهن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائماً سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ محرم الحرام شریف کے مقدس دروس میں عقائد و اعمال کی صلاح کے حوالے سے عقیدہ توحید کی پہلی نشست، عقیدہ توحید، تعارف توحید کے حوالے سے گزشتہ بحمد اللہ تعالی ذکر کی گئی، آج عقیدہ توحید کے حوالے سے کل کی بحث کا کچھ حصہ جو ضروری ہے، اور مزید عقیدہ رسالت کے حوالے سے چند باتیں ذکر کی جائیں گی۔ کل سے کچھ گزشتہ سے پیوستہ کرنے کے حوالے سے یہ بات عرض کر دی جاتی ہے کہ کل ہم نے عقیدہ توحید کی اہمیت اور بالخصوص ذات باری تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ و تم برہانہ عز اسمہ کی قرآن و سنت کے اندر جو اللہ رب العالمین کی معرفت اور تعارف مذکور ہے، ان تمام نصوص، آیات، احادیث اور دلائل کو جمع کر کے علماء نے اجماعی طور پر جو اس کی تعریف مرتب کی ہے، وہ ہم نے دو تعریفیں اجماعی طور پر کل ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد علم کلام سے اللہ رب العالمین جل وعلا کا تعارف اور معرفت کہ اللہ کون ہے، ہوا محدث العالم، وہ عالم کو پیدا کرنے والا ہے، اور یہ عالم جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور قرآن مجید سورۃ البقرہ اور دیگر آیات سے ہم نے ایک مختصر سا خلاصہ وقت کے دامن میں جتنی گنجائش تھی ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ذات باری تعالیٰ کی معرفت اور تعارف کے حوالے سے پھر صفات باری تعالیٰ کا ذکر کیا، اور صفات باری تعالیٰ کے اندر ہم نے صفت حی اور اس کے ساتھ صفت قادر کا بھی ذکر کیا، اور صفت قادر کے ذکر کے اندر قدرت باری تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے مسئلہ امکان کذب کی مذمت، یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے ہر کمال کو منسوب کیا جائے گا، لیکن یعنی بندوں کے لیے، یہ قاعدہ ہم نے ان حضرات کی کتاب سے بھی مسلمہ طور پر ذکر کیا جو اس بات کے مدعی ہیں، مجموعۃ الفتاوی علامہ ابن تیمیہ کی کتاب سے ہم نے یہ اصول ذکر کیا کہ جو چیز مخلوق کے لیے حسن و کمال ہے، اللہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس حسن، کمال اور عظمت سے اسے یاد کیا جائے، منسوخ کیا. اور جو بندوں کے لیے نقص عیب ہے، جو بندوں کے لیے نقص عیب اور قباہے میں سے ہے، جس سے بندوں کی طبیعت تنفر گھن کھاتی ہے، بچتی ہے، اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ ان تمام معائب، عیوب، نقائص، برائی، پستی سے اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کو منزہ، پاک، محفوظ یقین کیا جائے. اور اس میں مسئلہ امکان کذب تھا. کچھ لوگوں نے جو اہل سنت پر شرک کا فتویٰ لگانے کے بڑے دل دادا ہیں اور ان کی طبیعت ہلکی نہیں ہوتی جب تک وہ اہل سنت کو یا رسول اللہ کہنے پر اور دیگر مسئلے پر مشرک اور کافر نہ کہہ دیں، لیکن وہ ذرا اپنی طرف توجہ کریں کہ عقیدہ توحید جو بنیادی عقیدہ ہے اس میں کتنی بڑی خرافات کا وہ ارتکاب کرتے ہیں. اور ہمارا موضوع کوئی مناظرہ اور مباحثہ نہیں ہے، حقیقت اور حقائق کو دیانت کے ساتھ واضح کر دینا ہے تاکہ کہ اللہ کے لیے اور یہ بہانہ بنانا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو جھوٹ بھی ایک شے ہے، تو اللہ رب العالمین اس پر بھی قادر ہے، العیاذ باللہ. ایسی احمقانہ اور ایسی مردود باتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے. اور یہ کرنے والے کوئی اور نہیں، ان کے جید علماء، اور اس پر وہ بنیاد رکھتے ہیں، اس پر کتابیں لکھتے ہیں. جب اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اس بات کا رد کیا اور اپنی مقدس کتاب سبحان الصبوح کے اندر بے بہت دلائل آپ نے دیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات نقص سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، تو اس پر وہ اعلی حضرت پر ناراض ہوئے اور ایک کتاب لکھ دی، بہت مجموعے طور پر موجودہ حال میں بڑی ایک زخیم کتاب، 2000-1500 صفحے کی انہوں نے لکھ دی، اور کتاب کا نام لکھا کہ اللہ عاجز ہے. یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا کو جھوٹ اور کذب سے پاک ماننا، اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کو عاجز مان رہے ہیں، کیونکہ جھوٹ بھی ایک چیز ہے، بندہ بھی بولتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے تو پھر اللہ کی قدرت میں عجز آ جائے گا. یعنی کتنا بڑا طرفہ تماشا ہے، اور کتنی بڑی بے وقوفی اور کتنی بڑی جسارت ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کے حوالے سے. ایک جملہ مزید میں عرض کر دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے، اس میں ایک بات کر دی جاتی. سب سے پہلا یہ مسئلہ اسماعیل دہلوی صاحب نے اپنے رسالے مسئلہ ایک روزی کے اندر لکھا کہ اگر اللہ رب العالمین جل وعلا جھوٹ نہ بولے تو پھر بندے کی قدرت اللہ سے بڑھ جائے گی. پھر آگے چل کر رشید احمد گنگوہی صاحب نے اپنے فتاوی کے اندر اس کو ثابت کرنے کے لیے کچھ آیات کا استدلال کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. کل ہم نے آپ کو اس بات کا ذکر کر دیا تھا کہ اللہ رب العالمین ہر چاہے پر قادر ہے، شے کا اطلاق موجود پر ہوتا ہے، اور موجود یعنی جس کو خدا چاہتا ہے وہ موجود ہے، شے کا اطلاق موجود پر ہوتا ہے اور موجود تحت قدرت ہوتا ہے، اور نقص کا اطلاق محال پر ہوتا ہے، اور محال کوئی شے نہیں ہے تو وہ تحت قدرت کیسے ہوگی. اس پر ہم نے تفصیل کے ساتھ بحر شریعت کی جو ایک سادہ سی عبارت صدر الشریعہ رحمہ اللہ نے ان تمام علم کلام کی بحث کو لکھا ہے، آپ بحر شریعت جلد نمبر 1 کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں، میں اس کا یادہ نہیں کرتا، وقت اتنا نہیں ہے، تو وہ ہم نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا اور متعدد اہل سنت کے اجماعی علماء کا ذکر کیا ہے کہ جھوٹ نقص ہے. اگر صرف جھوٹ مانو گے تو پھر خدا کیا العیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، اولاد کو رکھنا، اولاد کو پیدا کرنا، خود کو فنا کر دینا، دوسرا معبود بنا دینا، کہ یہ چیزیں ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ تو نقص ہے، تو ہم نے کہا جھوٹ کون سا حسن ہے، جھوٹ بھی تو نقص ہی ہے. پھر اپنے ان دونوں بزرگوں کی باتوں کو بچانے کے لیے ایک نیا نقشہ کھینچا گیا، اور میں انتہائی دیانت سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ جو میری بات سن رہے ہیں، اگر ان کے دل کے اندر رتی برابر بھی انصاف ہوگا تو مجھ پر بڑبڑانے کی بجائے وہ بات کریں گے کہ تم ٹھیک کہتے ہو. ہاں یہ بھی کہو نا ساتھ میں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ہم بولتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جھوٹ بولنے کا امکان ہے. میں نے کہا کیا امت اس کو قبول کرے گی، جھوٹ بولتا ہے، بولتا نہیں ہے لیکن بول سکتا ہے، تو اس سے آپ نے کون سا حسن کمال کر دیا؟ اللہ کی تعریف کو ثابت کرنے کے لیے یہی رہ گیا تھا، عظمت الہی کے لیے یہی جملے رہ گئے تھے. حضور سید عالم کی شان بیان کی جائے تو اس عظمت کو شرک کہہ دیا جاتا ہے، تو رب کی شان کے لیے کذب رہ گیا ہے. اور اگر ہم کذب کی نفی کریں تو ہم پر فتویٰ آئے کہ آپ اللہ کو عاجز مان رہے ہیں، یعنی کذب کو دور کرنا، اللہ سے جھوٹ کی نفی کرنا، کیا اس کا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ عاجز ہو گیا ہے؟ العیاذ باللہ، یعنی کس قدر بے تکی باتیں ہیں کہ جناب جو ہے وہ رب کو جھوٹ سے پاک ماننا، تو کہتے ہیں نہیں آپ گستاخ ہیں، آپ رب کو عاجز مانتے ہیں، کیونکہ رب کو اگر جھوٹ پر قادر مان لیں گے آپ تو پھر آپ پکے موحد ہوں گے. ہم نے کہا ایسی بلا سے ہم توبہ کرتے ہیں. العیاذ باللہ، رب کریم کا خود فرمانے ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو؟ وہ جو جھوٹوں پر لعنت کرتا اور فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، خلاف واقع بات ہونا. کہتے نہیں نہیں وہ تو کرنے کی بات ہے، ہم بھی کہتے ہیں کرتا نہیں. میں نے کہا پھر کیا مطلب؟ کہتے کر سکتا ہے. اب ان دو باتوں کو بچاتے ہوئے ایک اور نظریہ آگے رکھا گیا ہے، کیونکہ عقیدہ توحید کہیں تھان کے ہم نہیں لا رہے ہیں. صفات کی جب بات چل رہی ہے، میرے سامنے اس وقت براہ قاطعہ ہے، اور اس میں خلیل بند امبیٹری ان کے بڑے جید عالم ہیں، وہ اپنے دونوں بزرگوں کی تائید کرتے ہوئے ایک نیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کی عبارت اس وقت میرے سامنے ہے، صفحہ نمبر 7 ہے. جملہ لکھتے ہیں اور امکان کذب، اردو سمجھ میں آ رہی، یعنی جھوٹ کا ممکن ہونا، امکان کذب کہ خلف وعید کی فرا ہے جو قدما میں مختلف ہی ہو چکا ہے. اب اس گاڑی اردو کا کیا معنی ہے؟ امکان کذب، جھوٹ بولنا، جھوٹ کا اس کی ذات کے لیے ممکن ہونا. ایک ہے ممکن ہونا، ایک ہے واقع ہونا. کہتے ہیں جھوٹ کا اس کی ذات کے لیے ممکن ہونا، یہ کوئی عجیب بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امکان کذب، جھوٹ بولنے پر قادر ہونا، یہ خلف وعید کی فرا ہے، یعنی خلف وعید کی ایک قسم ہے. اور خلف وعید کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ جو اہل ایمان کو کسی جرم پر پنشمنٹ اور سزا کی وعید بات سنائے اور پھر اپنے فضل سے جب چاہے معاف کر دے، تو کہتے ہیں یہ جو خلف وعید ہے نا، اسی کی قسم جھوٹ ہے. ہم نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سا مارا گھٹنا پھوٹے آنکھ، یہ کہاں سے مطلب نکال لیا آپ نے؟ آپ نے کہاں سے مطلب نکال دیا؟ بندر کا مانا کیا اونٹ ہوگا؟ کنویں کا مانا کیا پہاڑ ہوگا؟ یہ کیسے بے تکے ترجمے ہیں؟ خلف وعید، اللہ کا اپنی وعید یعنی سزاؤں کا ذکر کر کے اہل ایمان کے لیے. جو لوگ خلف وعید کے قائل ہیں وہ مشرکین کے لیے نہیں، اہل ایمان کے لیے، کہ جو مومن حالت ایمان میں مر گیا، کل قیامت کے دن اللہ چاہے تو ایمان ہونے کی وجہ سے اس نے جو جرم کیے ہیں احکام میں، عقائد میں نہیں، احکام میں جو جرم کیے ہیں، جو سستی کی اعمال میں، رب نے اس پر سزا تو ذکر کی ہے، لیکن رب چاہے تو اس کو معاف کر دے. جیسا ہزار ہا حدیث سے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل والا معاف فرما دے گا. مثلا ایک آسان سی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ رب العالمین کے عرش کے کنارے پر بلایا جائے گا، اور اللہ رب العالمین اس کو ہر اس کا جرم یاد دلائے گا. اب جرم تو حضور وہی ہے نا جس پر سزا ہے. اللہ اس ہر جرم اس کو یاد دلائے گا، اور وہ چیخے گا، پکارے گا، اللہ کہے گا بتا جب تو یہ جرم کر رہا تھا تو لوگ اس پر مطلع تھے، لوگوں کو پتا چلا تھا؟ وہ کہے گا نہیں، میں تو لوگوں کے سامنے ویسے ہی پارسا تھا. فرمایا کس نے پردہ ڈالا تھا دنیا میں تیرے اس گناہوں، تیری اس غلطی پر؟ کہا مولا تو نے. فرمایا آج بھی خاموشی سے چلا جا، آج بھی پردہ ڈال دیا ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو بخش دیا جائے. تو دیکھیں وہ سزاوار تھا، وعید اس پر تھی کہ اس نے جو جرم کیے تھے، لیکن اللہ نے وعید کے خلاف کیا، تو یہ وعید کے خلاف کرنا جھوٹ ہوگا یا اس کا احسان ہوگا؟ اب حیرانگی کی بات ہے کہ احسان کو جھوٹ بول دینا، فضل کو جھوٹ بول دینا، کرم کو جھوٹ بول دینا، بخشش کو جھوٹ بول دینا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ دیکھیں جناب ذکر کر رہے ہیں کہ امکان کذب خلف وعید کی فرا ہے، یعنی اصل میں خلف وعید ہے کہ اللہ جو وعیدوں کے خلاف فرمائے گا نا، اسی کی قسم امکان کذب ہے. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، یہاں سے ثابت ہوا کہ کذب، جھوٹ بولنے کا امکان، یہ خلف وعید کی قسم ہے، اور خلف وعید اصل ہے. تو میں نے کہا پھر امکان کا ڈرامہ کیسا؟ خلف وعید مجھے یہ بتائے واقع ہوگا یا ممکن ہے؟ کہ لگے وہ تو واقع ہوگا. تو میں نے کہا جب اصل واقع ہوگا تو اس کی فرا میں امکان کیسا؟ پھر وہ بھی وقوع ہو گیا. اور اللہ کے لیے کذب کا وقوع بالاجماعی کفر ہے. جو یہ کہے کہ خدا نے جھوٹ بولا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، کئی قرآن کی آیات کا انکار اور بالاجماع کفر ہے۔ میں اہل علم کے لیے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ امکان کذب کو خلف وعید کی فرا اور قسم بنا رہے ہیں تو بھائی جب اصل میں وقوع ثابت ہے تو قسم میں بھی تو خود بخود ثابت ہو گیا، اس میں امکان کیسے؟ کیونکہ وعید کے خلاف کرنا یہ ممکن نہیں، بلکہ حدیثوں میں ہے کہ واقع ہو گیا، جسے میں نے حدیث سنائی، کر دیا، خدا نے معاف کر دیا اس کو۔ تو خلف وعید میں امکان نہیں ہے، وقوع ہے۔ تو جب اصل میں واقع ہونا ہے تو پھر کذبی واقع ہونا ثابت ہو گیا، تو یہ کیسے بات ہو گیا کہ خلف امکان کذب کو آپ خلف وعید کی قسم بناتے ہیں لیکن پھر کذب کو ممکن کہتے ہیں؟ اصل میں وقوع ہے تو قسم میں امکان کیسے ہوگا؟ جب اصل میں وقوع ہے تو قسم میں بھی وقوع ہوگا، لہذا اس کا مطلب آپ کے نزدیک جھوٹ بولنا رب کے لیے ہر وقت ثابت ہو گیا، معاذ اللہ، اس لیے کہ خلف ثابت ہے۔ خدا کی پناہ اس عقیدے سے، وما قدر اللہ حق قدر ہی، ان نادانوں نے اللہ کی قدر کو نہ جانا جیسے اللہ کی قدر ہے۔ لہذا یہ کل کا ایک موضوع تھوڑا سا رہ گیا تھا، کوئی ہم پر یہ تہمت نہ لگائے کہ آپ نے خیانت کی، تو لہذا یہ کل کا موضوع رہ گیا کیونکہ کل ہم دیگر اور ڈیٹیل میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے عبارت پڑھ دی ہے مولانا خلید احمد امبیٹھی صاحب کی برہن قاطعہ سے، صفحہ نمبر 7، اور اس میں انہوں نے کیا لکھا، یہ جملہ بھی میں ذرا کلیئر کر دوں۔ کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، قدماء میں مختلف ہی تھا، قدماء یعنی پہلے لوگوں میں بھی یہ عقیدہ تھا۔ بھائی پہلے لوگوں میں یہ عقیدہ تو تھا کہ اللہ اپنی وعید کے خلاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس میں تو اختلاف تھا، لیکن جھوٹ نہ بولنے پر اجماع تھا۔ یہ آپ نے غلط بات کر دی، قدماء میں اختلاف امکان کس پر نہیں تھا، خلف وعید پر تھا۔ بعض اشاعرہ، ماتوریدی نہیں، بعض اشاعرہ اس بات کے قائل تھے، علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے پھر تدبیق کی ہے، کچھ لوگوں نے اشاعرہ علماء سے کہا آپ نے غلط بات کی ہے، آپ نے اللہ کے لیے خلف وعید کیوں مانا؟ تو انہوں نے کہا بعض حدیث میں آیا ہے، تو علامہ شامی نے تدبیق کی، فرمایا ہاں جہاں منع ہے کہ اللہ اپنی پنشمنٹ کے خلاف کبھی نہیں کرے گا، جہاں منع ہے وہ کفار سے متعلق ہے، اور جہاں واقع ہے وہ مومن سے متعلق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے، یہ کسی کو چڑھانے کے لیے ہم نے نہیں کی، یہ مناظرے کے لیے نہیں کی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب میں اپنے والد اور مرشد کے لیے جھوٹ کی نسبت کو پسند نہیں کرتا، تو مومن تو وہ ہے، وہ ہر ایک سے چاہتا، محبت ہی اللہ کے لیے کرتا ہے، سب سے زیادہ پیار اللہ سے کرتا ہے۔ تو یہ تقاضا تھا، اس لیے ہم نے امکان کذب کے مسئلے کو آپ کے سامنے واضح کیا۔ انشاءاللہ کسی دن زندگی رہی تو سولو پروگرام میں انشاءاللہ میں اکیلے میں، جس طرح دیگر پروگرام کیے ہیں، اس میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بحث تھی وہ یہاں پر ہم نے آپ کے سامنے کلیتاً واضح کر دی، اور اس کا خلاصہ اور اس کا مکمل جو ہے کہ وہ اجمال، اس کا جو خلاصہ تھا وہ ہم نے آپ کی خدمت میں یہاں پر ذکر کر دیا کہ کذب کی نسبت اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں یہ قدر ہی نہیں ہے کہ اس کی عظمت اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف کریں۔ اس لیے کہ جھوٹ کا نقص مانیں گے تو نقص کا تو نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے، وہ ساری چیزیں پھر ممکن ماننی پڑے گی، تو پھر تو شریعت کا بھی اعتبار اڑ جائے گا، وحی کا بھی اعتبار اڑ جائے گا۔ جب رب کے انبیاء معصوم ہیں، وہ عمدن جھوٹ نہیں بولتے، تو رب کے لیے اس کا امکان ماننا، اور رب یہ کہتا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے، اللہ کا سچ اصل ہے، اس کا مظہر انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء کے لیے کذب ممکن من ذات ہے، اور اگر رب کے لیے بھی ممکن بھی ذات ہوگا تو تساوی ہو جائے گا۔ تو لہذا انبیاء سے اصل سچ رب کا ہے، تو انبیاء کے لیے یہ چیز ممکن بالذات، ممتنع بالغیر ہے، اور رب کے لیے یہ ممتنع بالذات اور محال بالغیر ہے، کیونکہ رب جو ہے اسی کی وجہ سے تو انبیاء اکرام سچے ہیں۔ تو لہذا میں اسی علمی اصطلاح میں یہ بات کر سکتا تھا، اور اس کو میں کھولنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ خاص علم کا ایک موضوع ہے۔ جتنی بات وضاحت کی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ اب آگے چلتے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا کی صفت واحد کا ذکر ہم نے کیا گزشتہ درس میں، اور یہ علم الفرائض ہے، سب سے اصل علم ہے۔ اس کے بعد ہم نے علم قادر کا ذکر کیا، اب ہے اللہ رب العالمین کی صفت علیم، اور عالم ہونا یہ ازلی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ذاتیہ ہے، کمالیہ ہے اور ازلی ہے. کل میں نے ایک بات آپ کو اور بھی کی تھی کہ کذب کو اگر صفت مانو گے تو صدق اٹھ جائے گا، کیونکہ جو بھی صفت ہوگی وہ قدیم ہو جائے گی. قدیم وہ ہے جس کا زوال نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوتی اور دو ضدیں جمع نہیں ہوتی. سچ جھوٹ کی ضد ہے، جھوٹ سچ کی ضد ہے. اگر کذب کو ذات میں ممکن مانو گے تو صدق اٹھ جائے گا، جبکہ صدق اللہ کی صفت ہے اور یہ صدق، سچائی، صدق اللہ کی صفت ازلی ہے. یہ ثابت کرتی ہے کہ رب کے لیے کذب محال اور ممتنع بالذات ہے، کیونکہ ایک ہوگی تو دوسری نہیں ہوگی. اور جو چیز خدا کی صفت بنے گی وہ قدیم بھی ہو جائے گی اور ازلی بھی ہو جائے گی، وہ قدیم بھی ہو جائے گی اور ازلی بھی ہو، یعنی ہمیشہ سے ہوگی. اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، اس لیے کہ ابتدا اس کی ہوتی ہے جو پہلے نہیں ہوتا اور انتہا اس کی ہوتی ہے جو بعد میں نہیں ہوتا. اس لیے رب کریم کے لیے جملہ قدیم ازلی ابدی کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ سے وہ شان اس کی ہے، خود سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. یہ موضوع خود اتنا ہے کہ سات دن تک بھی اس پر ڈسکس کریں تو اس کے جو ہے کہ وہ گرہ کھلتے چلے جائیں گے، لیکن میں اختصار کے ساتھ اس کو مزید مختصر کرتا ہوں. پھر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو صرف علم التوحید پر ہم 10 روزہ کرتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے اس پر، ایک صفت اللہ رب العالمین جل وعلا کی جہاں الواحد و القدیم و القادر و الحی و العلیم، علیم اللہ رب العالمین جل وعلا کی صفت ہے. اللہ رب العالمین جاننے والا ہے اور ہر شے کو جاننے والا ہے. کیسا علم ہے اس کا؟ یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون، وہ جانتا ہے تمہارا چھپا ہوا اور تمہارا اعلانیہ، اور وہ جانتا ہے جو تم کھاتے ہو. ہر خشک و تر کا علم وہی جاننے والا ہے، علم ازلی اسی کا ہے. عالم الغیب و شہادہ، جو پوشیدہ ہے اس کا بھی وہ عالم ہے. شہادہ، جو موجود ہے اس کا بھی علم اسی کے پاس ہے. وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کیونکہ ہر علم اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہے اور کوئی نہیں جانتا، وہی اسے جانتا ہے. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اس کا یہ کلام قرآن جو ہے اس میں ہر خشک و تر کے علم کو اس نے شامل کر دیا ہے. تو اللہ کی صفت علیم ہے. میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. سورہ، اگر آپ قرآن کریم فرقان حمید کی مبارک سورت سورت البقرہ سے آیت الکرسی کو اگر آپ دیکھیں جو آیات کا سرتاج ہے، اس میں علم التوحید کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر سوائے اللہ. تو لہذا یہاں صفات سلبیہ ذکر کی جا رہی ہے لفظ لا کے ساتھ. صفات سلبیہ اگر کبھی ذکر کی جائے اور اس سے رب کا وجود ثابت ہو تو یہ رب کی صفات ذاتیہ ہو جاتی ہے. الحی القیوم، وہ حیات ہے، زندہ ہے، قیوم، اور سب کو اس نے قائم اور زندہ رکھا ہے. اب حیات ایسی نہیں کہ جس طرح بندے کے اندر روح ہوتی ہے، وہاں حیات کا معنی ہی علم ہے. حیات کا معنی ہی اصل میں علم ہے، جس کو حیات کا ایک معنی ہم ظاہری طور پر کرتے ہیں زندگی، شعور، جاننا. رب کے لیے معنی نہیں کہ بدن کے اندر روح، اس لیے حیات کا حقیقی معنی ہی شعور ہے، علم ہے، ادراک ہے. تو فرمایا کہ آگے ذکر فرمایا اللہ کے علم کے لیے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ہم موضوع کو، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے اس لیے مسئلہ شرک کو واضح کرنے کے لیے ہم یہاں پر آ رہے ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی میں ذکر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، جانتا ہے ان کے سامنے اور ان کے پیچھے اور احاطہ نہیں کر سکتے اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا کوئی بھی. الا بما شاء، مگر وہ جس کو اپنے کرم سے خود بتا دے. یہ ہے پورا عقیدہ توحید. خود سے کوئی کچھ نہیں جان سکتا لیکن الا بما شاء شاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. شاء یشاء چاہنا, اور یہ استثناء ہے, استثناء منقطع. فرمایا کہ جو اس کا علم ہے اس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے اور کسی میں یہ قدرت و طاقت و صلاحیت اور استعداد نہیں ہے کہ وہ اپنے فکر و اجتہاد و غور و تدبر سے اس کے علم ازلی کا ایک حصہ بھی پا سکے. فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ, کوئی چیز اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی, ایک ذرہ نہیں پا سکتی. میں نے کہا آگے بھی پڑھیے, الا بما شاء, مگر جتنا وہ چاہے اپنے بندوں کے لیے جتنا وہ چاہے. لہذا اہل سنت و جماعت, حضرات انبیاء کرام اور بالخصوص جناب سید عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو غیب کے علم کا عقیدہ رکھتے ہیں, اس کا مستدل یہی مستثنا بنتا ہے الا بما شاء, کہ وہ علم ازلی رکھنے والا اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. الا بما شاء, جتنا وہ چاہے عطا کر دے, اور جتنا اس نے چاہا عطا کر دیا. لیکن جتنا اس نے چاہا عطا کر دیا, جو اس نے عطا کیا وہ اس کے لیے تھوڑا تھا, چاہنا تھا, لیکن جو عطا کر دیا ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ اس نے کتنے علوم عطا فرما دیے. کیونکہ یہ تو وہ کہہ رہا ہے نا, الا بما شاء, کہ یہ دیکھیں واضح طور پر ہم روزانہ پڑھتے ہیں. لہذا ہمارے دوست جلد بازی کرتے ہیں, کوئی شفاعت نہیں کر سکتا جی. میں نے کہا قرآن کے پورے مضمون کو لیں, مستثنا منہ کے ساتھ استثنا کو بھی لیں, اور پھر اس میں بحث کریں کہ وہ متصل ہے یا منقطع ہے. اب آپ دیکھیں کوئی سفارش نہیں کرتا اللہ کی بارگاہ میں. میں نے کہا کہاں سے نکالا؟ کہنے کا آیت الکرسی سے. میں نے کہا پڑھیے. کہتے من ذا الذی یشفع عندہ, کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ میں نے کہا آگے پڑھے نا, الا باذنہ, مگر وہ جسے اجازت دے دے. میں نے کہا ہمارا عقیدہ اللہ کے بعد شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے میں ہم کسی کو ایک کو بھی خدا کے برابر کرنے پر شرک قرار دیتے ہیں, لیکن اللہ کے بعد کو جو انکار کرے پھر اس کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے. اللہ سے پہلے جو آئے گا وہ مشرک ہے, اور اللہ کے بعد کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. تو فرمایا من الذی یشفع عندہ, یہ ازلی ذاتی ہے, اس میں جو آئے گا وہ مشرک ہو جائے گا. الا باذنی ہی, مگر وہ جسے اجازت دے, اس شان کا جو انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا, اس لیے کہ اس نے قرآن کی آیات کا انکار کر لیا. لہذا سنی اللہ سے پہلے کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے بعد. اور یہی بات دیکھیں, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, کوئی اس میں شریک نہیں, نہ کوئی نبی, یہاں تک کہ جناب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی مسلمان یہاں تصور نہیں کرتا اس حصے میں. ولا یحیطون بشیء من علمہ, کوئی اور تو اور, امام الانبیاء سید الخلق, اصل الخلق, سید الانس والجن بھی. ولا یحیطون بشیء من علمہ, میں جو مانے گا وہ مشرک ہو جائے گا. لیکن آگے فرما الا باذنی, الا بما شاء, یہ اس میں جو نہیں مانے گا وہ نبی پاک کا گستاخ اور قرآن کا منکر ہوگا. سنی اس اللہ کے پیچھے نہیں مانتا, اللہ کے بعد مانتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ سے پہلی والی آیات کے مکمل تقاضے کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے بعد والے کو بھی مانتا ہے. ایک سمپل مثال میں نے آپ کے سامنے دی, من ذا الذی یشفع عندہ, من کون ہے, کس میں یہ جرت ہے, کس کی یہ اوقات ہے, یشفع جو سفارش کرے, عندہ اس کے پاس جا کر, کس میں ہے, الا باذنہ, مگر جسے یہ اختیار وہ خود دے دے, جسے یہ اختیار اور اجازت وہ دے دے. تو جب دے دے تو پھر چڑھنے کی ضرورت کیا ہے, جب وہ کہہ دے کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ, اس کے علم کے ایک ذرے کو بھی کوئی گھیر نہیں سکتا, الا بما شاء, مگر جس بندے پر وہ چاہے عطا کر دے. تو لہذا جب چاہے اور عطا کر دے تو مسلمان کم سے کم علم والا بھی اس بات کو جانتا ہے کہ اور تو اور جن کے صدقے سب کو ملا, جناب سید عالم کو بھی جو ہے علم وہ رب کی عطا ہے, رب کا فضل ہے,
رب نے آپ کو علم دیا، رب نے آپ کو نبی بنایا، رب نے آپ کو پیدا کیا، رب نے شان عطا فرمایا. ایک دوست مجھ سے کہنے لگے مان گئے نا اس بات کو، دیتا تو سارا رب ہی ہے نا. تو میں نے کہا یہ بھی تو بتائیں نا، بتاتا بھی تو پھر رب ہی ہے. یعنی حضور کی جو شانیں ہیں، اے حبیب ہم نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی، یہ کمال عطا فرمایا، یہ ساری شانیں عطا کرتا ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ نے حضور کی شان میں اتنی آیتیں پڑھی لیکن یہ سارے کمالات تو اللہ نے دیے ہیں. تو میں نے کہا بتائے بھی تو اللہ نے ہیں. آپ آدھا سبق پھر پڑ جاتے ہیں، دیا اللہ ہی نے ہے لیکن بتاتا ایسا ہے جیسا نبی ہی کا ہے. اسی کو محبت کہتے ہیں، اسی کو چاہت کہتے ہیں کہ رب جب دیتا ہے اللہ اکبر. لیکن مسلمان یہ جانتا ہے کہ کسی کا خود سے کچھ نہیں ہے، خود سے جس کا ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین جل جلالہ واجب الوجود اور مستحق عبادت ہے. لہذا اس لیے کسی اور کی عبادت بھی نہیں ہے. میں اس میں ایک جملہ کہہ کر آگے عرض کرنا جاتا ہوں ورنہ کل بھی پھر یہ موضوع چل پڑے گا، اس لیے ایک جملہ صرف عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عبادت اس کی ہوگی، مستحق عبادت وہ ہوگا جو واجب الوجود ہوگا. اور واجب الوجود ایک ہی ذات ہو سکتی ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہو، جو میرے وجود اور میری بقا کا خالق ہو. تو جس کے ساتھ تعظیم کا یہ رشتہ ہو کہ جو وہ واجب الوجود ہے تو عبادت اسی کی ہوگی، عبادت اسی کی ہوگی. تو خدا کے سوا جب کوئی واجب الوجود ہے ہی نہیں تو کوئی اور مستحق عبادت ہے ہی نہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا کلیئر عقیدہ. لہذا یہ کہنا کہ نہیں آپ اگر کسی کی تعظیم بھی کریں گے تو وہ شرک ہو گیا. تو میں نے کہا یہ خدا نے جو پورے کلام میں بھر بھر کے بیان کر دیا ہے وہ تعظیروہ وتوقروہ، بڑے جوش کے ساتھ تعظیم کرو میرے نبی کی. تو میں نے کہا یہ کہاں لے جائیں گے آپ؟ میں نے کہا تعظیم اور شے ہے، عبادت اور شے ہے. صورتن دونوں کا اسٹائل ایک جیسا ہے لیکن نیت فرق ہے. جس کے آگے ادب کیا جا رہا ہے اس کو اپنی موت اور حیات کا مالک واجب الوجود یقین کیا جائے تو یہ اسٹائل عبادت کہلائے گا. لیکن اسے یہ نہ سمجھا جائے بلکہ واجب الوجود رب کا محبوب سمجھا جائے تو اس کو ادب و تعظیم کہا جائے. دیکھیں یہی ہاتھ اگر باندھے ابو کے سامنے، امی کے سامنے تو تعظیم ہے، اور یہی نماز میں باندھے تو عبادت ہے. اسٹائل ایک ہی ہے. اب آپ دیکھیے لوگ کہتے ہیں جی اب ہاتھ باندھ کر سلام پڑھتے ہیں یہ شرک ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ یہ اسٹائل جو ہے عبادت کا ہے. تو میں نے کہا آپ پان کی دکان پر ہاتھ چھوڑ کر کھڑے تھے، یہ بھی شرک ہے کیونکہ یہ سٹائل بھی سمی اللہ لمن حمیدہ، یہ بھی نماز کا ہے. جب تک جس کے آگے یہ کام کیا جا رہا ہے اس سے متعلق جب تک یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ یہ واجب الوجود ہے اور میرا رب اور الہ ہے اور ساری شانیں اس کی خود سے ہے، اس وقت تک شرک واقع نہیں ہوگا. ورنہ آپ کیا کریں گے؟ مجھے بتائیے عبادت کو اگر ہم کہیں تو عبادت کی سب سے بہترین مثال نماز ہے، کیونکہ نماز کا ہر اسٹائل عبادت ہے. نماز کا کیونکہ بندہ کھڑا ہو یہ بھی عبادت، پڑے کچھ بھی نہ صرف کھڑا بھی ہو گیا تو یہ بھی عبادت، جھک گیا عبادت. تو نماز ایک ایس نماز ایک آسان اگزامپل ہے عبادت کی. آپ کہیں گے عبادت کی کوئی اگزامپل دیجئے کہ جس سے ہم کسی چیز کو ٹیلی کریں، تو میں کہوں گا نماز. پھر نماز کے اندر ایک رکن ہے سجدہ. تو کیا بتاؤ فرشتوں نے حضرت آدم کو نہیں کیا تھا؟ اب سجدہ رب کو ہو اور ادھر فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا، اور وہ کیا خود سے نہیں، رب نے خود کہا تھا. توجہ ہے. وَإِذْ قُلْنَا، اور کہا بھی تعظیمی انداز میں، جب ہم نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا اس جدو لی آدم، ایک نہیں اس جدو، سب کے سب جاؤ سجدے کے اندر، اس جدو سجدہ کرو آدم کو، حکم ہے. فرمایا اِلَّا ابلیس، لیکن ابلیس ہمارے آدم کے آگے جھکنے سے اڑ گیا. تو چاہیے تھا کہ اس کو ہار پہنایا جاتا کہ وہ جھکنا ہی نہیں چاہتا؟ جو جھک گئے خدا نے ان کو نواز دیا، جو اڑ گئے فرمایا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یہ عجیب ہے جی، جو سجدہ کر رہے ہیں وہ ملائکہ ہیں، جو محبوب کے آگے جھکنا نہیں چاہ رہا
اور کہہ رہا ہے تیرے ہی آگے جھکوں گا، اس کے آگے نہیں جھکوں گا،
اس کو کہہ دیا کافر، تو پتا چلا سجدہ جو عبادت کی ایک سب سے واضح شکل ہے تو وہ جائز کیسے ہو گئی؟ تو پتا چلا وہاں سجدہ تعبدی نہیں تھا، بلکہ فرشتوں نے خدا سمجھ کر نہیں کیا، اللہ کا محبوب سمجھ کر کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر یہ خصوصیات حضور نے شامل کی۔ جب صحابہ نے یہ کہا کہ پچھلا یہ ہوا کرتا تھا، ہر رعایا اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو حضور نے روک دیا۔ یہ روکنا حضور کی شرعی اختصاص ہے، شرک نہیں، کیونکہ شرک اگر ہوتا تو پھر ان نبیوں کی امت میں جائز کیسے تھا؟ یہ احکامی طریقہ تھا۔ تو سجدہ تعظیمی احکام میں آتا ہے اور سجدہ تعبدی عقائد میں آتا ہے۔ عقائد کبھی تبدیل نہیں ہوتے، احکام شریعت میں بدلتے رہے۔ لیکن آپ بات ذرا دیکھیے کہ وہ اب حضرت جبرائیل جب حضور کے پاس آئے تھے تو وہ حضور سید عالم کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے اتحیات پڑھتے ہوئے آپ بیٹھتے ہیں، اور دونوں گھٹنے انہوں نے حضور کے سامنے رکھ دیے تھے، حضور سے ملا لیے تھے، شرک نہیں ہوا۔ اس لیے کہ ایسا اگر رب کے آگے بیٹھے تو عبادت ہے، اور اس نیت سے کسی کے آگے بیٹھے تو پھر شرک ہے۔ لیکن جاہل سے جاہل آدمی بھی جسے مدرسے اور مسجد کی ہوا بھی نہ لگی ہو، وہ پھر بھی جانتا ہے خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔ یہ غلط فہمی خدا کے واسطے امت کے لیے نکال دیجیے، نکال دیجیے۔ کیونکہ حضور سید عالم نے فرمایا تھا میری امت میں سب سے بڑا جو فتنہ آئے گا، ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ آئے گا کہ لوگ شرک فتوے لگانے والے شروع ہو جائیں گے۔ مسلم نبی یعلا کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ان مما تخوف علیکم رجل یقرا القرآن، حضور نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے میری امت کے لیے ایک بندے کے بارے میں سے جو قرآن پڑھے گا، یہاں تک کہ قرآن کی رونق اس کے چہرے پر نظر آئے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اپنی اس تعلیمات سے پھر جائے گا، اور وہ سا علی جارہ بالسیف، اور میری امت پر وہ تلوار اٹھا کر قتل کرنا شروع کر دے گا۔ جب اس سے پوچھیں گے لوگ کہ بھائی کیوں مار رہے ہو لوگوں کو، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، وہ فتویٰ دے گا یہ سب مشرک تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان جو حضور کے رازدار صحابی ہیں، فوراً انہوں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے قریب جو یہ ہوگا کہ جو لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن پھر لوگوں کی گردن ماریں گے اور اس کی وجہ بنائیں گے کہ یہ شرک کر رہے ہیں، تو انہوں نے سوال کیا ایہما اولا بالشرک الرامی والمرمی، یا رسول اللہ شرک کرنے والا کون ہوگا، مارنے والا یا جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ؟ سرکار نے فرمایا بلی رامی، میری امت میں یہ چیز نہیں ہوگی، مارنے والا خود مشرک ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں نبی پاک نے جہاں قیامت کے قریب میرے بزرگ دوستو دیگر فتنوں کے بارے میں بتایا، اس میں ایک بڑا فتنہ یہ تھا کہ کچھ لوگ اپنے علم پر گھمنڈ کر کے، اپنے تقوی پر گھمنڈ کر کے، اپنے چند دنوں کی عبادتوں پر گھمنڈ کر کے امت پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے۔ لہذا اس فتنے کے بارے میں حضور سید عالم نے 1500 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں منافقین نے رسول اللہ پر شرک کا فتویٰ لگایا، معاذ اللہ خوارج نے مولا علی پر شرک کا فتویٰ لگایا کہ تم نے حکم کیسے بنا لیا۔ لیکن مجھے بتاؤ یہ پاک ذات تو خود توحید کا نور ہے، جب ظالموں کی بولیوں سے یہ توحید کا نور محفوظ نہیں رہا تو ہم اس نور کی روشنی میں چلنے والے کمزور لوگوں پر اگر یہ تانا آئے تو ہمیں بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان ظالموں نے توحید کے اصل انوار والے مولا کائنات کو نہیں چھوڑا، حضرت نبی پاک کے بارے میں فتویٰ دے دیا۔ تو اگر یہ شرک کی ڈپلیاں بجاتے رہیں اور فیس بک پر باتیں کرتے رہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے اور فلانا شرک ہے، تو ان گپی مارنے والوں سے کہو ایک طرف خدا کو جھوٹا مان رہے ہو اور دوسری طرف امت اگر نبی کی تعظیم کہے تو ان کو مشرک کہہ رہے ہو، پہلے گھر کی خبر لو جا کر۔ پہلے فیس بک کے مفتی گھر کی خبر لو، ایک فیس بک کا مفتی سفید پگڑی باندھ کے پھر رہا ہوتا ہے، اتنی بچکانا باتیں کرتا ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں رد کرو مجھے، میں کہتا ہوں مجھے شرم آتی گھن آتی ہے کہ اس جاہل کا کیسے رد کریں، کچھ علمی صلاحیت ہو تو ہم رد کریں۔ لیکن میں صرف آپ کے سامنے اصول دے رہا ہوں، اور یہ کوئی غصہ نہیں ہے امت کے درد میں کیوں خدا کے بندوں کو کافر کہتے ہو؟ کیوں نبی پاک کی امت کو مشرک کہتے ہو؟ کیوں یونٹی کی بات کرتے ہو، تبلیغی جماعت والی بات کرتے ہو، پھر آگے شرک فتوے لگاتے ہو؟ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ تو یہاں سے آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ فرمایا اللہ کے علم کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی مگر وہ جس کو دے، جتنا چاہے دے۔ اب آئیے میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، پتا چلا اس آیت کریمہ سے کہ علم عطائی تسلیم کرنا شرک نہیں بلکہ قرآن کے عین مطابق ہے۔ اس کو شرک کہنے والا جلد بازی کر رہا ہے یا نادانی کر رہا ہے یا ڈھیڑ بنا ہوا ہے، لیکن کفر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کمبخت کے ایمان گیا، یعنی ضد کے اندر تو قرآن کی آیات کا انکار کر کے اپنے، اگر وہ تیرے حلقے سے وابستہ نہیں ہو رہا تو تو اس پہ شرک کا فتویٰ ٹھوک رہا ہے۔ تیرے فتوے اور ادارے اور تیری کثرت اور قلت سے کچھ نہیں ہوتا، قیامت تک قرآن رہے گا اور حضور کے نام کی شان کی آیتیں، اللہ والوں کی عظمت کی آیتیں موجود رہیں گی۔ غور کیجیے۔ اب آئیے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران میں دیکھیے، ہم قرآن ہی سے اس چیز کو آگے لے کر آہستہ سے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179، قرآن کریم کہتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کھل گیا سارا مسئلہ، قرآن ہی کھول رہا ہے، الا بما شاء کی تفسیر ہو رہی ہے، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جسے وہ جتنا چاہے بتا دے، جتنا چاہے، جتنا چاہے بتا دے، عطا کر دے، تعلیم دے دے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اب دیکھیں یہاں قرآن کیا کہتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 179، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ ایسا نہیں کہ تمہیں غیب کی باتوں پر مطلع کرے، یعنی ماہورتن اللہ کی شان نہیں کہ ہر غیرے بندے کو اپنے راز اور غیب بتائے، ولیکن، اب آپ گرامر پڑھتے ہیں، میں کیا بتاؤں، اب آپ دیکھیے یہ حرف استدراک ہے، یہ ما قبل جملے سے وہم کو دور کرتا ہے۔ اب تو یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو غیب پر اطلاع نہیں دیتا، لیکن لاکن لا کر فرمایا، لاکن، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اس کا اس کام کے لیے اپنے رسولوں میں سے اس کو غیب عطا فرما دیتا۔ اللہ کی شان نہیں کہ کسی اہرے غیرے کو اپنے راز کی بات بتائے، لیکن وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب پر مطلع فرما دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس سے بعد یہ کس بات کی تشریح ہوئی، الا بما شاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ اب اسی طرح سورہ جن میں آپ دیکھیں فرمایا عالم الغیب، سارے غیبوں کا جاننے والا وہ ہے، فلا یظہرہ علی غیبہ احدا، اور وہ اپنے غیب پر کسی ایک کو بھی غالب نہیں کرتا، اپنے غیب پر کسی ایک کو بھی غیب کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن الا من ارتضی من رسول، لیکن وہ رسولوں پر راضی ہے، ان کو غیب بتا دیتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیے قرآن کریم کی آیت، اچھا اس آیت کا کیا مطلب نکلا، میں کیا بات بتاؤں کیا مطلب نکلا، اب آپ غور کیجئے۔ علامہ امام المتکلمین امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ تعالی علیہ، علم کلام میں اہل سنت کے دو امام ہیں، جیسے فقہ میں چار ہیں نا، علم کلام میں دو امام ہیں، امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ 300 ہجری میں آپ کا وصال ہوا تھا، اور امام ابو الحسن عشری رحمہ اللہ، جو آپ کی تشریحات تعبیرات کو لے کر چلتے ہیں ان کو علم کلام میں عشری کہا جاتا ہے، اور جو حضرت امام ابو منصور رحمہ اللہ کی تعبیرات، جس طرح کے حنفی ان کے اصول کو لے کے چلتے ہیں شافعی فقہ میں، تو علم کلام کی توضیع کے لیے، تفہیم کے لیے، نہ کہ عقیدے کے لیے، اس عقیدے کی تفہیم اور توضیع کے جو اصول ہے، جو امام ابو منصور کے اصول کو لے کر چلتے ہیں ان کو ماتوریدی کہا جاتا ہے، اور احناف ہم ماتوریدی ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ علم کلام کے امام، ان کی کتاب تفسیر کی تاویلات اہل سنہ، اسی آیت کریمہ کے تحت جو میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 پڑھی ہے، توجہ رکھیے گا کہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ رب العالمین اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء، لیکن جس رسول پر وہ کو چاہتا ہے، میں مرادی معنی پیش کرتا ہوں کہ اس کو غیب بتاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں رسول کو غیب کی کیا خبر، میں نے کہا قرآن کہتا ہے خبر ہی رسول کو ہوتی ہے۔ عجیب سی بات، کیونکہ دیکھو جس کو نہیں ہوتی نا تو اللہ نے لاکن سے پہلے ذکر کیا، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کسی ارے غیرے کو نہیں بتاتا، پتا چلا ارے غیرے کو غیب کی کیا خبر، لیکن آگے فرما رہا ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء، لیکن وہ چنتا ہے رسولوں کو اور غیب بتاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہنا رسول کو غیب کی کیا خبر، میں نے کہا بزرگو رسول ہی کو غیب کی خبر ہوتی ہے، یہ قرآن میں بتا دیا، رسول ہی غیب پر مطلع ہوتا ہے، اگر وہ غیب پر مطلع نہ ہو تو رسالت کیسی، وہ غیب پر مطلع نہ ہو تو پھر رسالت کیسی۔ آگے میں انشاءاللہ العزیز اس کو بیان کرتا ہوں، قاضی عاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو واضح کیا اور قرآن میں یہاں پر اس سلسلے کو تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر فرما۔ اس لیے قاضی عاص فرماتے ہیں النبوت ہی اطلاع علی الغیب، نبوت ہی غیب پر مطلع ہونے کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے رازوں کو جتنا اللہ رب العالمین چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ جملہ کیا لکھ رہے ہیں، ذوق رکھیں گے تو بات بڑی پیاری پیاری آگے چلنا شروع ہو، اور کریں توجہ کریں۔ اسی آیت کے تحت سورہ آل عمران کی آیت نا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اس کے تحت کیا معنی نکلا اس آیت سے، میں نے اور آپ نے کیا سمجھا؟ آپ کہیں گے شاہ صاحب آپ نے تو تقریر کر دی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تقریر کے جوش میں آپ نے کوئی ایسی کوئی بات عقیدتاً بیان کر دی؟ میں نے کہا یقیناً حضور کی شان تو عقیدت میں بیان کی جائے گی، لیکن وہ عقیدت مدلل ہے علامہ امام المتکلمین امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ تاویلات اہل سنہ میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں علم الغیب آیاتم من آیات رسالتہی، اس لیے کہ علم غیب رسول کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے۔ کتنی واضح بات، فرمایا علم الغیب آیاتم من آیات رسالتہی، کہ علم غیب آیاتم من آیات رسالت، رسول کے رسول ہونے کی جو نشانیاں ہوتی ہیں نا اس میں ایک بڑی نشانی علم غیب جاننا ہے۔ یہاں پر دیکھیں آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اطلاع غیب جاننا، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے اخبار غیب جاننا، لیکن آپ نے جو جملہ استعمال فرما علم غیب، تو پتا چلا یہ تینوں جس نظریے سے اطلاع الغیب جائز ہے اسی نظریے سے علم غیب جائز ہے، کیونکہ وہ اطلاع ہی ہے ذاتی نہیں ہے، تو اسی کی تعبیر میں جو لفظ علم غیب بولا جا رہا ہے وہ اسی نیت سے بولا جا رہا ہے کہ وہ بھی عطائی ہے اور اطلاع ہی سے حاصل ہوا ہے۔ اب اتنے واضح حوالے کے بعد آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں میں، اس پر ایک بات کر دی جاتی ہے، پہلی بات تو یہ کی جاتی ہے کہ جناب جو چیز بتا دی جائے وہ غیب نہیں رہتی، عجیب سی بات، جو چیز بتا دی جائے وہ غیب نہیں رہتی۔ میں نے کہا اس کا جواب بھی قرآن سے سن لیجئے، اللہ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، حبیب یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وہی پر اتار رہے ہیں۔ میں نے کہا غیب اس کے لیے نہیں رہا جسے پتا چلا، لیکن جسے پتا نہیں ہے اس کے مقابلے میں تو غیب ہے، اور اگر یہی نہیں ہے تو پھر اللہ کے لیے عالم الغیب کیسا بولیں گے آپ؟ ایک سادہ سی بات، آگے چلتے ہیں۔ دوسری بات، نہیں اللہ رب العالمین غیب کی اطلاع دیتا ہے علم غیب نہیں دیتا۔ میں نے کہا دیکھیں جس معنی میں اطلاع ہے اسی معنی میں ہی علم غیب کی تعبیر لائی جا رہی ہے، وہ بھی بتانے کے معنی میں، اس لیے کہ غیب کے ساتھ اطلاع کا لفظ، وہ دوست کہتے ہیں غیب کے ساتھ اطلاع کا لفظ بولیں، میں نے کہا اگر کوئی نہ بولے اور اسی اطلاع کے معنی میں غیب کے ساتھ علم کا لفظ لگا دیں تو اس میں حرج کیا ہے، جب مراد اسی اخبار، کیوں؟ اس لیے کہ علم آتا ہی اطلاع سے ہے، آپ کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ فلاں آدمی یہ ہے، تو اس اطلاع سے آپ کو علم آیا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کہنا کہ آپ کو علم آیا اطلاعی بات تو ایک ہی ہے، اس میں الجھانے کا مطلب ہے کہ جواب بن کچھ نہیں رہا حضرت سے،
چاہیے تھا کہ شان رسالت کو قبول کر لیا جاتا تو یہ کشتی کا اکھاڑا نہ بنائیں. میں آپ کے ہاتھ چومنے تیار ہوں اگر آپ اس عقیدے کو مان لیں, عزت و توقیر کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ دو لفظ مجھے سخت بھی کہہ دیں میں اس کو سن کر برداشت کرنے تیار ہوں, لیکن شان رسالت کے لیے مجھے موضوع نہ بنائیں. اپنے ایمان کی پرواہ کر کے حضور کی شان کو قبول کر لیں. ضد میں بندہ کسی کے یہ نہ کرے. میں انتہائی مخلص ہو کر یہ بات عرض کر رہا ہوں, کوئی طنز نہیں کر رہا. یہاں پر دیکھیے میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایک قاعدہ. یہاں پر امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ کیا لکھا ہے, علم غیب اذ علم الغیب آیات من آیات رسالتی. آیات رسالتی میں کوئی کرامت نہیں بتاتا, لیکن جس دوران ہمارے دوست نے یہ کتاب مجھے گفٹ کی میں آیات کو دیکھ رہا تھا بلا تشبیہ. میں نے جب جلد کھولا ہے نا تو یہی حوالہ سامنے آیا. ہاں اور دیکھیں اس پر ہم نے پھر نشان تو فرمایا اِذِ عِلْمُ الْغَيْبِ آیَاتٌ مِّنْ آیَاتِ رِسَالَتِهِ, کہ علم غیب نبیوں کی نشانیوں میں سے, رسول کے حق ہونے کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک عظیم نشانی علم غیب ہوتا ہے. کہتے جی علم غیب بندوں پر نہیں بولا جا سکتا. میں نے کہا تھانوی صاحب نے بچوں اور جانوروں پر بولا ہے. اگر آپ مجھے آگے لے جانا چاہتے ہیں سوالوں میں تو پھر میں آگے جانا تیار ہوں. وہ اپنی کتاب حفظ الایمان میں یہ جملہ لکھتے ہیں اور حضور سید عالم کی شان میں خطرناک دریدہ دہنی کرتے ہیں معاذ اللہ, کہ ایسا علم غیب اگر کل علوم غیبیہ کی بات کی جائے وہ تو آپ کو حاصل نہیں, رہے بعض علوم غیبیہ اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص. ایسا علم غیب تو زید بکر عمر بہائم سبی مجنو سب کو حاصل ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس خبیث ترین عبارت سے ہماری خدا کی پناہ ہے. لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں علم غیب جو حضور کے لیے بات کر رہے تھے وہ کہتے ہیں ایسا علم غیب تو زید عمر, جس ہمارے وہاں کہتے ہیں ایکس وائی زیڈ ایرا غیرا تو خیرا, اس طرح عربی میں مثال دیتے ہیں زید عمر بکر. تو کہتے ہیں ایسا علم غیب, اب دیکھیں لفظ علم غیب وہ لکھ رہے ہیں, ہم حضور کے لیے کہیں تو روک دیا جاتا ہے بلکہ فتویٰ لگا دیا جاتا ہے. تو جواب دیا جا رہا ہے کہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں ایسا علم غیب تو زید عمر بکر مجنو سبھی بچہ بہائم جانوروں کو بھی حاصل ہے. میں نے کہا آپ نے علم غیب کو لفظ کو خاصہ الہی قرار دیا جبکہ عطائی خاصہ نہیں ہوتا ذاتی خاصہ ہوتا ہے. ہم جس قرینے سے بات کر رہے ہیں, ہمارے امام کی کتاب الدولت المکیہ موجود ہے, امباء الحی موجود ہے, خالص الاعتقاد موجود ہے, ازالۃ العیب موجود ہے, اطیب البیان موجود ہے, جال حق موجود ہے, اس تمام کے اندر اس کی وضاحتیں موجود ہیں. لیکن یہ لفظ علم غیب کو بچوں کے لیے سبھی مجنو پاگل سب کے لیے استعمال کر رہے ہیں. میں نے کہا جرت کیجیے آپ یہ لفظ حضور کے لیے سننا پسند نہیں کر رہے ہیں, لیکن وہ تو کہاں کہاں تک بات کر رہے ہیں, ریپیٹ کرتے ہوئے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے العیاذ باللہ. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے, اگر ہم ضدی ہوتے تو اس پر ڈٹ کر رہتے, لیکن ہمارے نزدیک یہ عبارت کفر ہے. خدا کی پناہ ہے ایسی غلیظ عبارت سے جو حضور سید عالم کی شدید ترین توہین اس میں کی گئی ہے معاذ اللہ. ایک بات ایک سوال یہاں پر اور جواب دے دوں, کہتے ہاں کیونکہ کہتے علم غیب کا لفظ غیر خدا کے لیے لکھنا شرک ہے. میں نے کہا کمر کسو پھر آ جاؤ, سورہ کہف میں یہاں تو دیکھیے علامہ ابو منصور ماتوریدی نے رحمہ اللہ نے حضور کے لیے علم غیب کا لفظ اذ سارے رسولوں کے لیے لکھا نا, اذ علم الغیب اطلاع الغیب نہیں کہا, ہے اسی معنی نہیں. ہم خائن نہیں ہیں, نہ ہم کوئی دھونس اور جدل چاہتے ہیں, ہم اصلاح چاہتے ہیں. یہاں پر بھی جو علم غیب ہے وہ اطلاع ہی کے معنی میں ہے. اس سے زیادہ کمپرومائز کرنے کی اور کیا بات میں کروں, اتحاد کی اور میں کیا بات کروں. یہاں جو علم غیب کہا گیا یہ بھی اخبار ہی کی ضمن میں ہے, لیکن تعبیر میں لفظ علم کا لایا گیا ہے, معنی اس کا وہی ہے جو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. اور علماء میں یہ شائع ہے رائج ہے کہ وہ غیب کے ساتھ علم کا لفظ لکھتے ہیں. مثلا ایک تو یہ حوالہ, دوسرا یہ سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا, ہم نے خضر کو علم لدنی کی تعلیم دی. جائیے اہل سنت کی جتنی تفسیریں ہیں اٹھا کر دیکھیے، تمام علماء نے لکھا کہ علم لدنی کیا ہے، فرمایا علم الغیب. جو تفسیر آپ دیکھیں، جو تفسیر دیکھیں، تو پتا چلا لفظوں میں نہیں الجھنا چاہیے میرے بھائی. یہاں علم غیب جو کہا جا رہا ہے وہ اطلاع ہی کے معنی میں کہا جا رہا ہے، ایک تعبیری لفظ لایا گیا ہے اور حضور کی شان کے لیے ہے مسئلہ. جبکہ دہریت، الحاد، لبرل ہمارے سروں پر قادیانیت ناچ رہے ہیں اور امت کو آئے دن ہم اسی مسئلے میں لے کر الجھ رہے ہو، خدا کی قسم اگر اس پر غبار نہ اڑا جاتا سوشل میڈیا پر اس موضوع کو ہم اس طرح کھول کر بیان نہ کرتے. لیکن یہ کہ جہاں بار لبرل قادیانی اسلام دشمن کھڑے ہیں، اندر کے لوگ شان مصطفیٰ کے لیے جب پاکیزہ کلمات سے متعلق شکوک پیدا کریں گے تو پھر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہمیں اپنے ایمان کی پرواہ ہوگی. اور ایمان ہے قال مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ. اب آئیے قرآن کریم کیا ذکر کر رہا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ہمارے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا ہم چاہیں بتائیں. اب آئیے میں مختصراً چند احادیث، یعنی سیاح کی احادیث تو بھری ہے، میں چند احادیث جو آپ حضرات کو مقام مصطفیٰ کے اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو کیسے نوازتا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. حبیب وَعَلَّمَكَ، میں نے تمہیں تعلیم دی. اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ، عَلَّمَكَ، تمہیں تعلیم دی. کس کی؟ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جسے آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ کام کیسا ہوا؟ فرمائی اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہو گیا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہمارے استاد بڑی پیاری بات کرتے تھے رحمہ اللہ، فرماتے تھے اگر کوئی یہ کہے آپ سے کہ حضور سید عالم فلاں نہیں جانتے تو اس کو کہو کاغذ لو اور لکھو کہ کیا کیا نہیں جانتے. وہ جو لکھے گا یہ نہیں جانتے، تو اللہ نے یہ کہا کہ جو نہیں جانتے اسی کی تو تعلیم دی ہے. مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو تم نہیں جانتے. مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جس کا علم تمہیں نہیں تھا. عَلَّمَكَ، اسی کی تعلیم دی ہے. لہذا اسی بات کو بوادر و نوادر کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی زندگی کی آخری کتاب کے اندر لکھا کہ یقیناً متناہی علم کا حصول علم غیب کی صورت میں جائز ہے، اور یہ جو حضور سید عالم کے جو علم مانا جا رہا ہے یہ متناہی ہے. اس علم کا اس سے کوئی تعلق نہیں، برابری نہیں. جو اللہ کا علم ازلی ہے، مستقل ہے، غیر حادث ہے، قدیم ہے، لافانی ہے، اور یہ تو مخلوق کا علم ہے جو متناہی ہے، حادث ہے، محدود ہے. لیکن جو حضور کے لیے محدود ہے وہ رب کے مقابلے میں ہے، ہمارے مقابلے میں تو اس کی وسعت کیا ہوگی. یعنی آپ کا علم، آپ کے استاد کا علم آپ کے سامنے کیا ہے؟ لامحدود. اور ان کے استاد کے سامنے اپنے شاگرد کا علم محدود. تو رب کے، کیونکہ وہ حضرات جو علم غیب کا انکار کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، ہم مانتے ہیں کہ بعض علوم غیب یا رسول اللہ کو دیے گئے. میں نے کہا اس بعض کو تیرا باپ بھی نہیں گن سکتا، جس لفظ بعض کے اندر وہ وسعت ہے کہ جس کو کون شمار کر سکتا ہے. انا آتینا کل کوثر، اسی بعض ہی کو ہم کلی سے تعبیر کرتے ہیں، اسی بعض کو ہم جمی ما کانا وما یکون سے تعبیر کرتے ہیں. وہ وہی بعض ہے جتنا خلق کو دینا ممکن تھا سب سے زیادہ حضور کو دیا گیا. لفظ خلق کہہ رہے ہیں، مخلوق کہہ رہے ہیں، عطا کہہ رہے ہیں، تعلیم کہہ رہے ہیں، پھر تو شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے. ظلم نہیں ہے، اس کا حساب خدا کو نہیں دینا پڑے گا کہ کسی، یعنی کتنا بڑا ظلم ہے کہ اتنی قیدوں کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. اب آئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ اکثر یہ تھی میرے دوستو بزرگوں کہ حضور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ اکرام سے ان کے خواب کے بارے میں پوچھتے تھے. آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھائی اور صحابہ سے کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ آج میں اپنے سابقہ وقت کے مقابلے میں تھوڑی تاخیر سے آیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو صحابہ نے تو یہی کہنا تھا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، اللہ جانے اس کا رسول جانے. اب غور کیجئے آپ، تو حضور سید عالم نے کیا فرما، فرمایا آج رات میں نے اپنے رب کو دیکھا، رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو ایک حسین صورت میں دیکھا جیسے اس کے شاہ نشان ہیں. فرمایا جب میں رب کی بارگاہ میں بڑھ رہا تھا، خواب دیکھا میں نے، اور نبیوں کے خواب جو ہے وہ قطعی ہوتے ہیں. فرمایا جب میں رب کے حضور بڑھ رہا تھا تو فرشتے ملائے اعلی، ملا کہتے ہیں جماعت کو، ملائے اعلی فرشتوں کی جو سب سے اونچی جماعت ہے جو رب سے پیغام لے کر بندوں میں تقسیم کرتی ہے، وہ کسی مسئلے میں مخاصمت مخمصہ کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی. میں ان کے قریب سے گزرا، جب میں رب کے پاس پہنچا تو میرے رب نے مجھ سے کہا، میں روایت بالمانہ کہتا ہوں، حبیب یہ فرشتے کس معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے؟ تو میں نے سر جھکا کر کہا مولا تو جانتا ہے یہ کس معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے. فرمایا اس وقت رب کریم نے اپنے دست قدرت کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا. جب یہ میں نے کہا نا کہ یا اللہ تو ہی جانتا ہے، فرمایا میرے دونوں شانوں کے درمیان رب نے اپنے دست قدرت کو رکھا، فوجت تو بردہ بین سدیا، میں نے اپنے دونوں چھاتیوں کے درمیان اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا. اور وہ منزل کیسے حاصل ہوئی؟ فرما فعلن تو ما فی السماوات وما فی الارض، جو چیز زمین اور آسمان میں تھی سب کو میں نے جان لیا اور علم. یہ جامع ترمذی شریف میں ہے، 3233 مسلم امام احمد میں ہے، یہی حدیث مسند کتاب التوحید ابن خزیمہ میں ہے، سنن دارمی میں ہے، مشکات میں، درجنوں جگہ پر یہ حدیث ہے. اب ہر جگہ پر اس کے الفاظ مختلف ہیں، میں نے روایت تو آپ کو سکھا دیا، ہوا کیا تھا؟ فرمایا جب رب نے اپنے دست قدرت کو میرے شانوں کے درمیان رکھا، فوجت تو بردہا، میں نے اس کی ٹھنڈک کو پایا، بین سدیا، کیونکہ مرکز علم سینہ ہوتا ہے نا، بین سدیا، میں نے اپنے دونوں سینوں کے درمیان اس کی ٹھنڈک کو پایا. اور وہ ٹھنڈک جو تھی نا، وہ ترقی علم تھی، وہ ترقی عرفان تھا، وہ ترقی تعلیم تھی. فعلم تو پس میں نے جانا، ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں تھا جو زمینوں میں تھا. اور دوسری حدیث جامع ترمذی شریف کے اندر 3234 پر الفاظ یہ، فعلم تو ما بین المشرق والمغرب، اس میں الفاظ یہ کہ جو مشرق اور مغرب کے درمیان تھا میں نے جان لیا. اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ جملہ ہے جو در منصور میں ہے، فما سألنی عن شیء الا علمته، فرمایا کہ پھر جس چیز کے بارے میں بھی مجھ سے باری تعالیٰ نے پوچھا میں نے ان چیز کے بارے میں جان لیا. یہ جو بھی چیز اللہ نے میرے بارے مجھ سے پوچھی. اور ایک حدیث کے اندر ہے در منصور میں، فہمت الذی سألنی عنہ، جب ایک میں کیا ہے کہ جب ہاتھ میرے دست قدرت کو میرے شانے کے درمیان میں رکھا تو میں نے زمین اور آسمان میں جو چیز تھی اس کا علم لے لیا، میں نے مشرق اور مغرب کے درمیان جو چیز تھی اس کا علم لے لیا، جو رب پوچھنا چاہتا تھا اس کا علم مجھے آ گیا. فرمایا اب یہ فرما، فہم تو الذی سألنی عنہ، بس میں سمجھ گیا مجھ سے جس چیز سے متعلق سوال ہو رہا تھا. ایک الفاظ یہ بھی حدیث میں، اور ایک حدیث میں جو دارمی کے اندر موجود ہے، طبرانی میں موجود ہے، اس میں الفاظ یہ، فعلمنی کل شئین، ہر چیز کا علم اللہ نے مجھے دے دیا. یہ بھی الفاظ اس کے اندر. اب آ جائیے طبرانی میں، ایک الفاظ اور ہیں، فعلمت فی منامی ذلک ما سألنی عنہ من امر الدنیا والآخرہ، پس میں نے اپنے اس خواب میں دنیا و آخرت کے ان تمام امور کے بارے میں جان لیا جو اس نے مجھ سے پوچھے. اب آ جائیے سنن ترمذی میں دوبارہ، حدیث نمبر 3235 پہ، فتجلا لی کل شیء عارفہ، یہ الفاظ آپ دیکھیں. فرمایا جب رب نے اپنے دست قدرت کو میرے شانوں کے درمیان رکھا، فتجلا لی، بس روشن ہو گئی ہر چیز، کل شیء عارفہ، ساری چیزیں دنیا کی میرے سامنے کائنات کی روشن ہو گئی اور میں نے اسے پہچان لیا. تو یہ ایک منزل پر میں نے 8 سے 9 الفاظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں.
اس علم کی گہرائی کو کون سمجھتا؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ، اب اس جو کچھ کو کون جمع کر سکے گا؟ جو کچھ آسمانوں میں تھا، تو نبی کے علم کو شمار کرتا ہے؟ نبی کا علم کائنات میں سب سے زیادہ. یہ تم بھی مانتے ہو کہ جناب رب نے بعض علوم دیے، اور اس بعض علوم کی میں ایک گہرائی بتا رہا ہوں جو حضور اپنی زبان سے فرمایا کہ فَتَجَلَّا لِي كُلُّ شَيْءٍ عَرِفْتُ، کہ ہر چیز میرے، کلو شے، ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی اور میں نے اس کو جان لیا. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو زمین و آسمان میں تھا میں نے اس کو جانا. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. حدیث نمبر ہے 190-1988. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سورج کو گہن لگ گیا، سورج کو گہن لگ گیا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو حضور نماز خسوف پڑھانے کے لیے آپ تشریف لے گئے، اور سرکار نے جب نماز پڑھانا شروع کی، یہ حدیث مسلم شریف میں چار جگہ پر ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں اور سنی، اس میں حضور آگے بھی تشریف لے گئے اور عین نماز میں آگے بھی تشریف لے گئے، نماز کے اور پیچھے بھی آئے، اور صحابہ کو بعد میں کہا کہ تم نے مجھ سے دیکھا کہ میں نماز میں آگے بھی جا رہا تھا اور پیچھے بھی آ رہا تھا. صحابہ نے پوچھا ہاں یا رسول اللہ، دیکھا. اب مسلم شریف کی حدیث مبارکہ پہلی جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ 1988 1988 حدیث ہے، اور یہ کتاب الکسوف کا بیان ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا حضور اس نماز میں کیا ہوا تھا؟ فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء اعدتم. فرمایا تم سے رب نے جتنی چیزوں کا وعدہ کیا ہے نا، کل شيء، کل، اب لگانا کلی پر فتوا، یہ نبی پاک کی زبان مبارکہ کے جملے ہیں. فرمایا رأيت في مقامي، میں نے اسی مصلی پر صحابہ کھڑے کھڑے بولو نا سبحان اللہ، کیونکہ عقائد میں جو ذکر محبوب ترین ہے وہ ایک توحید ہے، اور رسالت میں جو ذکر ہے وہ نبیوں کا علم ہے. یہ بزرگ ترین علو موضوعات میں سے ہے. حضور سید عالم فرماتے ہیں رأیت فی مقام ھذا کل شیء اعدتم، میں نے اسی جگہ پر کھڑے کھڑے ان تمام چیزوں کو دیکھا. رأیت، میں نے دیکھا، فی مقام ھذا، اس جگہ پر، کل شیء، کل، اب اس کل کو بتاؤ اس کی وسعت کتنی ہوگی، تمام، اس تمام میں کتنی وسعت اور پھیلاوا ہے، اس کو دینے والا رب جانے، لینے والے مصطفیٰ جانے. کل شیء، فرمایا رأیت فی مقام ھذا کل شیء اعدتم، جملہ دیکھیں، فرمایا میرے صحابہ اس جگہ پر میں نے بیٹھے بیٹھے، اس جگہ پر میں نے اس جگہ پر دیکھ لیا، رائے تو میں نے دیکھا، کل شیء، ہر اس چیز کو دیکھا، اعدتم، جس کا رب نے تم سے وعدہ کیا ہے. یہی ہے علم کلی جس کا اظہار یہاں فرمایا جا رہا ہے. لیکن وہ علم کلی، ارے یہ تو شرک ہے. میں نے کہا شرک پھر اتنی وضاحت کے بعد، یہ رب کے مقابلے پر نہیں ہے، یہ بندوں کے مقابلے پر ہے، توجہ ہے. اور یہ جو رب کریم نے، ایک عام آدمی اس بات کو جان لیتا. اب یہی حدیث مبارکہ جب آگے آئی ایک اور سند سے، اسی مسلم شریف میں ایک صفحہ آگے، میں نے پہلی جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی وہ میں نے پہلے پڑھ دی، جو 1988، اس سے پہلے حدیث گزری ہے، اس کے بعد ایک حدیث پاک آ رہی ہے 1996 1996. اس میں الفاظ کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، توجہ کرنا میرے دوستو، حضور نے جب نماز میں آگے گئے اور پیچھے آئے اور صحابہ سے پوچھا تم نے دیکھا کہ میں نے یہ کیوں کیا، فکانت اربع رکعات و اربع سجدات ثم قال، نماز سے فارغ ہو کر حضور نے فرمایا انہ رضا علی کل شیء تولجونہ فعرضت علی الجنۃ حتی لو تناولت منہا قطفا اخذته او قال تناولته منها قطفا فقصرت يدي عنه وعريضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني اسرائيل تعذب في هرة
ربطتہا. آگے پوری حدیث مبارکہ فرمایا تم نے دیکھا میں نماز میں آگے کیوں گیا, فرمایا اس لیے گیا فوری فغریتو, فرمایا اس لیے گیا کہ انہ غرید علی کل شئین, مجھ پر ہر چیز پیش کر دی گئی. اسی مسلم جب رب کہہ رہا ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, وہ الا بما شاء کے ناز ایسے ہیں کہ مسلح پر دیے جا رہے ہیں. تو چلا ہے لوٹا لے کر کہہ رہا ہے کہ جناب بندش ہو گئی, اب آپ دیکھیں الا بما شاء ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی جگہ پر کھڑے کھڑے مجھے انہ عرید علی کل شیء تولجونہ, فرمایا کہ مجھ پر وہ تمام چیزیں پیش کی گئی جس میں تم داخل ہوں گے, وہ تمام چیزیں پیش کی گئی جس میں تم داخل ہوں گے. آگے شاہ فرمایا فعوریدت علی الجنہ, اسی مسلح پر مجھے جنت لائی گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا لبرل ہو, کہ لگا نہیں. میں نے کہا قادیانی ہو, کہ لگا نہیں. میں نے کہا دہریا ہو, کہ لگا نہیں. کہا مسلمان ہو, کہ لگا ہاں. میں نے کہا پھر عقیدہ رکھ, پھر کیا پوچھتا ہے؟ کیسے ہو سکتا تو دہریا ہونا ڈکلیئر کر, پھر ہم جواب دے دیں گے. عقلی جب مومن کہتا, پھر حدیث پر خود حدیث پڑھا کے سوال کرتا جنت کیسے نیچے آ سکتی ہے, تو میں نے کہا یہ بات کون سی ذات کر رہی ہے اور آ کس کتاب کے اندر رہا ہے؟ اس کو عقل سے تولے گا میرے دوست. اب آپ دیکھیں فرمایا وہ فرمایا عشاء فرمایا کہ فوریدت علی الجنت, مجھ پر جنت پیش کی گئی. اور حضور کیا فرماتے ہیں حتی لو تنا ولت فیہا قطفن, اگر میں اس کے جو خوشے ٹنگ رہے تھے فروٹ کے اگر میں اس میں سے ایک بھی توڑ لیتا, لیکن میں نے اپنا ہاتھ اس سے روک دیا. فرمایا توڑا نہیں, اور آگے حدیث میں فرمایا گیا اگر توڑ کر تمہیں دے دیتا تو تم زندگی بھر تک کھاتے رہتے اور ختم نہ ہوتا. عاشقوں نے بات تمام کی ہے, جنت حضور کی ملک تھی اس لیے تو کہتے ہیں میں توڑتا, ورنہ ملک نہ ہوتی تو انہوں نے خود درس دیا ہے کہ دوسرے کی مل میں تصرف حرام ہے, ملک اپنی تھی نا, اس لیے فرما کر میں ہاتھ سے توڑ لیتا اور تمہیں دے دیتا تو رہتی دنیا تک تم کھاتے رہتے. رب ہے موتی وہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے ہی ہیں. اب اسی طرح ایک حدیث پاک اسی مسلم میں 1998 پر اسی کتاب الکسوف کے اندر الفاظ ہیں, سرکار نے جب نماز پڑھا دی تو آپ فرماتے ہیں ما من شئین, دیکھیے تمام عموم کے سیغے ہیں اور کلیت پر دلالت کرتے ہیں, ما من شئین توعدونہ الا قد رأیت فی صلاتی ہاذہ, فرمایا آپ فرماتے ہیں اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا, اب گنو آپ حضور یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے, فرمایا جس چیز کا رب نے تم سے وعدہ کیا ہے, فرمایا جس چیز کا رب نے تم سے وعدہ کیا ہے میں نے اس نماز کے دوران ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا, تمام چیزوں کو میں نے درود پاک پڑھی. یہ شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں اپنی اس گفتگو کا آج کے درس کا ایک آخری پوائنٹ آپ تک رکھنا چاہتا ہوں تاکہ انشاءاللہ العزیز کل پھر ہم اسی میں سے کوئی چیز اور مسئلہ شرک کے حوالے سے بالخصوص اہل سنت پر جو بت پرستی کا الزام لگانے کی کوشش کی جاتی ہے, اس میں بھی آپ نے دیکھا جواب نہ بن پڑا تو جو بتا دیا غیب نہیں ہوتا, علم غیب کیوں کہہ دیا, یہ کیوں کہہ دیا. میں نے کہا تم تو نابالغ بچے کی طرح ہی شور مچا رہے ہو, ابا یہ کھلونا کیوں لے آئے, وہ اس کا ٹائر اچھا تھا فلانا, یہی تو تم. میں نے کہا کیا یہ عالم کی شان ہوتی ہے ایسے ڈھکوسلے مارنا, سری نسو سامنے کھڑی ہوئی ہے تو تم یہاں پر تم ڈھکوسلے مار رہے ہو, وہاں تھانہ بھون والے جا کر بچوں کے علم کو علم غیب کہہ رہے ہیں, معاذ اللہ وہاں رگے غیرت نہیں پھڑک رہی آپ کی؟ شیطان کے بارے میں براہین کے اندر موجود ہے معاذ اللہ کہ ملک الموت اور شیطان کو وسعت علم نس سے ملی ہے, رسول اللہ کے علم پر کون سی نس ہے؟ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں, یہ کیا, ان چیزوں کو ختم کرو اور ان لوگوں سے لا تعلقی کرو, اس لیے کہ دور آگے بڑھنے کا ہے, اسلام پر حملے ہو رہے ہیں. شان مصطفیٰ کے لیے خصیص جملے کہنا یا اس کا اہتمام کرنا, نہ ہمارا ملک اس کا مستحق ہے متحمل ہے, نہ مسلمانوں کی تعلیمات, نہ موجودہ حالات جہاں مرزائیت کا ننگا ناچ ہے اور دہریت اور الحاد اور لبرلز سیاست میں گھس کر اسلام کے جھنڈے کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں معاذ اللہ، وہاں اس قسم کے نوجوانوں کو گلی کوچوں میں الگ لے جا کر مزاروں کے خلاف، ولیوں کے خلاف، نبیوں کے خلاف جو تم کان بھر رہے ہو، تو اس سے فائدہ تم دین کا نہیں کر رہے، قادیانیوں کا اور لبرلوں کا کر رہے ہو۔ تو توجہ کیجئے میرے دوستو، آخری بات یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امام غزالی نے بڑے کمال کی بات کی ہے۔ دیکھیں جو نبی ہوتا ہے اللہ رب العالمین جل والا نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اللہ فرماتا ہے اللہ عالم ہائسو یجعل رسالتہ۔ اب جملہ سنیے، سورۃ الانعام۔ اب آپ دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، رسول کون ہوتا ہے اور رسول کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو اپنی عقل سے سوچ رہا ہے اور رب جس کو اپنا نائب بنا رہا ہے اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے اللہ۔ مشرکین کہنے لگے نا کہ بھائی ولید بن مغیرہ اتنا مالدار تھا، وہ اتنا حسین و جمیل تھا، اس کو نبی کیوں نہیں بنایا، اس کو رسول کیوں نہیں بنایا؟ اللہ فرماتا ہے تم بتاؤ گے اللہ کو کہ اللہ اپنا نائب کس کو بنائے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، میرے بزرگو دوستو سننا، قرآن کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ اس نے اپنی نیابت کس کے اندر رکھنی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اس نے اس جملے کو اگر آپ اللہ کی محبت میں سنیں تو بندہ کانپ جاتا ہے کہ رسولوں کا مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے میرے بڑے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، غور کرنا، ہم کسی پر طنز کرنے نہیں، اپنے عقیدوں کی اصلاح کے لیے اور اس اندھیرے کے دور میں عشق رسول اور اسلام کی جو چراغ ہے اس کو روشن رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، غور کرنا، واللہ ہماری اور کوئی نیت نہیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ، مشرکین نے یہ کہا، کافروں نے کہا کہ ان کو نبی بنانا تھا تو یہ فلاں اتنا بڑا وڈیرا تھا، فلاں اتنا بڑا سیٹھ تھا، فلاں اتنا ذہین تھا، فلاں اتنے قبیلے کا مالک تھا، تو اس کو کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ نے ان کو جواب دیا اللہ اعلم، اللہ ہی سب سے زیادہ اس بات کو جانتا ہے، حیثو یجعل رسالتہ، کہ اس کی رسالت کے مستحق کون ہوگا، اور وہ اپنی اس خاص انعام، اپنے اس خاص فضل، اپنی اس خاص عظمت کو کس کے سر پر سجائے گا۔ اچھا اب دیکھیں اللہ نے یہ آیت بتا رہی ہے، جس کو جس میں وہ رسالت رکھتا ہے وہ بندہ عام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے اللہ کو پتا ہے کہ اس نے یہ قیمتی چیز کہاں رکھنی ہے۔ نہ اہل بندے کو کرسی دینا ادارے کی توہین ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اللہ جب کائنات کا مالک ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری کہ جس نے کائنات بنائی ہے اس کے تعارف کی ذمہ داری جس کو دیا جا رہا ہے، اور اپنا نائب بنا کر شیطنت کے مقابلے پر اور بدی کے مقابلے پر خیر کا نمائندہ بنا کر جسے بھیج رہا ہے، تو خدا نے اس کو کتنا سنوارا ہوگا، بولو نا سبحان اللہ، کتنا باق کمال کیا ہوگا۔ یہاں یہ بولتے ہیں جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں، معاذ اللہ۔ میں نے کہا نبیوں کے پاس اختیار نہیں تھا، سلیمان علیہ السلام کو اگر طاقت نہ دی جاتی تو بلقیس کو کیا ضرورت تھی آتی؟ توجہ ہے، تمہاری طرح صرف لوٹا اور بستر لے کے دروازوں پر حاضری؟ فرمایا طاقت دی، اگر اس پاس حکومت تھی تو فرمایا سلیمان اس کے پاس حکومت ہے تو کیا ہوا، تو ہماری رسالت کا مستحق ہے، تو ہمارا ترجمان ہے، تو ہماری عزت ہے، تو ہماری قدرت کا پرتو ہے، تو ہماری جمال اور طاقت کا اظہار تیرے سے ہوگا۔ نبیوں کو شان سے خالی کہنے والے اپنی عقل پر ماتم کریں۔ قرآن یہاں پر کہتا ہے اگر بلقیس لاکھوں کا لشکر لے کر کھڑی ہے اور اس وقت سلیمان وہ بہت بڑی طاقت ہے، تو بھی ہماری طاقت کا مظہر ہے۔ فسخرنا له ریح تجری بامرہ، جا ہوا اور سارے کائنات کا نظام تیرے تابع کر دیا ہے، جدھر جدھر تو کہے گا میری کائنات ادھر ادھر چلے۔ یہ الگ شیطان کے لیے، دیکھیں شیطان بڑا طاقتور ہوتا ہے، شیطان کے لیے منص ثابت ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ہو کس پارٹی کے، کس پارٹی کے ہو، بات اس پارٹی کے کرتے ہو، متاثر اس سے کرتے ہو؟ اگر یہی جملہ ہم کہیں کہ علی بہت طاقتور ہیں، حسین بہت طاقتور ہیں، تو کہتے ہیں نہیں 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 شرک ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا جو شیطان کو طاقتور بول رہا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ تیرا بلڈ ٹیسٹ کرنا پڑے گا کہ ہے تو کس پارٹی کا بھائی. کہنے لگے آپ نے ہمیں کہا؟ میں نے کہا نہیں, ہم نے تو ایک فکر کو کہا ہے, ایک فکر کو کہا ہے, وہ جس میں بھی ہو تو طاقتور ہے تو پھر تجھے ہی کہا ہے, کیونکہ ہم بات اسلام کی نمائندگی کے کرتے ہیں اور تم بیچ میں کرتے ہو کہ اختلافی بات کر دی. اختلافی بات نہیں, بات کرنے کا طریقہ یہ ہے, جب سچ آپ بولیں گے تو جھوٹ کے منہ سے نقاب اتارنا پڑے گا, ڈھکے چھپے انداز میں سچ نہیں ہو سکتا. یہ کسی بندے کو نومینیٹ نہیں کیا جا رہا, ایک فکر کو رد کیا جا رہا ہے. وہ فکر چاہے جس طبقے میں بھی ہو, ہم نے اس کے خلاف بولا, کسی طاقتور کے خلاف ہو اس کے خلاف بولا, اس لیے کہ جو یہ گندی فکر رکھے گا نبیوں کے لیے اس کے خلاف بولنا ہم پر شریعت واجب کر دی. قرآن کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالته, اللہ ہی سب سے زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی شان والی نیابت, اللہ کا نائب ہونا, اگر یہاں پر کوئی بندہ آئے وہ کہہ جناب چیف آف آرمی کا نائب آیا ہے تو سب اس کو بڑی عقیدت سے دیکھیں گے, دیکھنا چاہیے. کوئی کہیں گے جناب رینجرز اور پولیس کے ادارے کے خاص بندے آئے ہیں جو بڑوں کی طرف سے ترجمان ہیں, ہم بڑے ادب سے ملیں گے, ملنا چاہیے منصب کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیے جو رب کا نائب ہو, اسی لیے میرے امام نے کہا تھا سب سے اولا اور اعلی ہمارا, سب سے بالا, یہی جملے آئیں گے نا پھر, تو سب سے اولا اور اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا, بج گئی جس کے آگے سبھی مشعلے, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. لہذا عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے میں سب مسلمان مساوی ہو جانے چاہیے. بات کو سمیٹتے ہیں, امام غزالی نے بڑا کمال کیا ہے اور اپنی کتاب احیاء العلوم شریف کے اندر آپ نبوت کی تعریف اور نبوت کے تقاضے, آج اپنا یہ کانسیپٹ کلیئر کر دیجئے, کیونکہ اس منصب کی ذمہ داریاں سن لیجئے, جب اس منصب کی ذمہ داری سن لیں گے تو جب ان کا نام آ جائے تو وہ منصب تمہارے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ اس کے مالک ہیں, اللہ نے بنایا ان کو مالک. اب اس پر بھی شک ہے, مالک کیوں کہہ رہی ہے, یہ بھی شرک ہے. ایک دیوانہ مجھ سے کہنے کا گھوڑا گاڑی میں بیٹھنا شرک ہے, میں نے کہا کون تجھے روک سکتا, تیرا منہ ہے بولتا رہے, گھوڑا گاڑی میں بیٹھنا شرک, یعنی اتنا مارکیٹ میں وہ عام کر دیا. پھر ایک ہمارے وہاں ایک جو ہے وہ علمی, بعض لوگ ہوتا ہے نا جو اپنی علمی صلاحیت ظاہر کرنے کے لیے درمیان میں کچھ انگریزی زبان بھی استعمال کرتے ہیں, تو کچھ اب مذہبی زیادہ ہیں تو شرک و بدعت بہت ہو رہا ہے, جس طرح آج ایک صاحب بول رہے تھے میرے کو چھوڑ کے چلے گئے تو شرک ہو گیا ہے. تو یہ ایک مذہبی ٹچ دینا ہوتا ہے تاکہ پتا چلے کہ بہت پڑھے لکھے, ان کو کخ نہیں پتا ہوتا کہ یہ لفظ بولا کہاں جاتا ہے. تو دین کی اگر کسی اصطلاح کو آپ استعمال کر رہے ہیں تو دیکھیں تو صحیح, پڑھیں تو صحیح کہ وہ کہاں پر بولی جا رہی ہے. ظاہر سی بات ہے کسی بھی ادارے, کسی بھی گویا کہ سبجیکٹ کی اصطلاح بیان کی جائے اور اس کا استعمال غلط کی جائے تو ساری کلاس ہنسنے لگ جائے گی کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ لفظ یہاں تھوڑی بولا جاتا وہاں بولا جاتا ہے. تو دین کی عظمت اور قدر, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے کہ انبیاء کا غیب پر مطلع ہونا ایسا نہیں ہے کہ وہ اتفاقاً ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک وصف خود رکھ دیتا ہے. اس طرح دیکھیے کہ ہمارے اندر دیکھنے کا وصف ہے, یہ اتفاقاً نہیں, یہ اتفاقاً نہیں, بلکہ جب ہم نے آنکھ کھولی دیکھ لیا, جب آنکھ کھولی ہم نے دیکھ لیا, عقل ہمیں دی. اسی طرح انبیاء کو اس سے اوپر کا ایک منصب ملتا ہے اور وہ دریافت غیب کا ہوتا ہے, ادراک غیب کا ہوتا ہے. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کیا جملہ کہتے ہیں, تھوڑے وقت میں ہم آخری حوالے پر گفتگو ختم کرتے ہیں. فرماتے ہیں النبوت عبارت عما یختص به النبی ویفارق به غیره وهو یختص بانواع من الخواص. بڑی پیاری بات ہے, توجہ سنی. فرمایا نبوت وہ چیز ہے, نبی موصوف ہے, نبوت صفت ہے, نبوت وہ صفت ہے, وہ چیز ہے جو نبی کے ساتھ خاص ہے اور نبی اس صفت کی وجہ سے اوروں سے ممتاز ہو جاتا ہے. النبوت عبارت عما یختص به النبی ویفارق به غیره. صفت نبوت نبی کے لیے غیر نبی سے اس میں فرق کر دیتی ہے. وہ یختص بانواع من الخواص, اور وہ ایسی شانیں ہیں نبوت کی جو اس کے اندر ہی پائی جاتی, کسی اور میں نہیں پائی جاتی. پہلی شان کیا ہے؟ فرما احدہما انہ یعرف الحقائق الامور المتعلقۃ باللہ وصفاتہ وملائکتہ ودار الآخرۃ علما مخالفا لعلم غیرہ بکثرت المعلومات وزیادت الکشف التحقیق. یہ پوری عبارت. فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ نبی, وہ شان نبی کے اندر ہوتی ہے کہ عام لوگوں سے اس کو ممتاز کرتی ہے. پولیس والے ایس ایچ او ہو گئے تو وہ اختیار میں عام لوگوں سے ممتاز ہو گئے, ڈی ایس پی ہو گئے تو اور لوگوں سے ممتاز ہو گئے, ایس ایس پی ہو گئے تو اختیار میں اور ممتاز ہو گئے. تو یہ منصب اس کو اوروں سے ہٹاتا ہے اور اس میں خاص خاص شانوں کے ساتھ اس کو خاص کرتا ہے بلا تشبیہ. تو سارے اختیاروں کا جامع نبی کی ذات ہوتی ہے, جب اس میں وہ چیز رکھ دی جاتی ہے تو ساری انسانیت کو اس کی طرف محتاج بنا دیا جاتا ہے اور رب کی طرف سے وہ چیزوں کو تقسیم کرتا ہے کہ رب ہے موتی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, سیدھی بات سکھاتے یہ ہیں, رب ہے موتی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے. رزق کیا کمال کے امام, دیکھو یہ توحید, رزق اس کا ہے مگر کھلاتے یہ ہیں, کیونکہ رب نے ان کو یہ ڈیوٹی دے دی ہے. یہ ہے نبوت, یہ ہے نبوت. تو فرمائی پہلی صفت یہ ہے کہ جو امور اللہ تعالی کی ذات اور صفات اور ملائکہ اور آخرت سے متعلق ہیں, نبی ان حقائق کا ایسے علم رکھتا ہے کہ اوروں کے علم زیادت معلومات اور تحقیق و انکشاف میں, یعنی اوروں سے کے علم کو بڑھانے کا بھی باعث بنتا ہے اور کائنات میں یہ علم کی فراوانی اللہ کی ذات کے حوالے سے, عالم غیب کے حوالے سے کسی کے پاس نہیں ہوتی, اس نبی کی ذات کے پاس ہوتی ہے جس کو اللہ رب العالمین یہ مقام دیتا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ چار چیزیں ہیں. دوسری چیز وسانی ان لہو فی نفسہ صفت. دوسری چیز ہے کہ نبی کے ذات میں خاص صفت ہوتی ہے, اور جو شان صفت بنتی ہے اس میں اتفاقاً کام نہیں ہوتے. آپ کی صفت ہے دیکھنا, آپ دیکھتے رہیں گے, آپ کی صفت ہے سننا, آپ سنتے رہیں گے, آپ کی صفت ہے عقل, آپ دانائی کا کام کرتے رہیں گے, اس کے لیے اتفاقاً نہیں ہوگا, وہ چیز ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی کیونکہ وہ شان آپ کو دی گئی. امام غزالی کہتے ہیں نبی کو ایک صفت ایسی دی جاتی ہے, توجہ سننا, یہ بڑے کمال کے, تتم لہو افعال الخارقۃ للعادات کما ان لنا صفت تتم بها الحرکات المقرونۃ بارادتنا. فرمایا جس طرح ہم, نبی کو ایک صفت ایسی دی جاتی ہے جس سے وہ خارق عادات کام کو کر لیتے ہیں, مثلا جس طرح ہمیں اپنے ضرورت کے کام کے کرنے کے لیے ہم اپنے ارادے سے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, مثلا یہ سامان اٹھا کے ادھر رکھ دیں, وہ سامان ادھر رکھ لیں, آج ادھر چلے جائیں, ادھر آ جائیں, ٹھیک ہے, ہم اپنے کام کاج جو کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں, نبی کو اللہ رب العالمین جل وعلا وہ شان عطا فرماتا ہے کہ وہ خلاف عادت عام انسانوں سے بڑھ کر طاقت اور عظمتوں کے کام ارادوں کے ساتھ کرتے ہیں. مثلا ایک پہلوان 50 کلو اٹھا سکتا ہے, ایک بچہ 5 کلو اٹھا سکتا ہے, 5 کلو اٹھانے والے کے لیے 50 کلو اٹھانا یہ خارق عادت ہے, خلاف عادت ہے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ 5 سال کا بچہ آدھا کلو وزن اٹھا سکتا ہے, وہ 100 کلو اٹھائے, نہیں, اس کے لیے یہ بات خارق عادت ہے, خلاف عادت, ایسا نہیں ہوتا. لیکن جو 100 کلو اٹھانے والا ہے اس بندے کے مقابلے میں یہ زیادہ طاقت رکھنے کی وجہ سے اس کی نسبت سے یہ خلاف عادت کام کرتا ہے. لہذا نبی کو اللہ ایسی طاقت اور قوت دیتا ہے کہ جو سارے انسانوں کے اندر جو کام کرنے کی جو طاقت اور بساط نہیں ہوتی, نبی ارادے کے ساتھ وہ تمام خارق عادت کام کر کے دکھاتا ہے. اور وہ ہوا جیسے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا, انگلیوں سے نہروں کو جاری کر دینا, زبان کے لعاب سے کھاری پانی کو میٹھا کر دینا, پھٹی ہوئی آنکھوں کو تھوک لگا کر لعاب لگا کر صحیح کر دینا, کٹی ہوئی ٹانگوں کو صحیح کر دینا, یہ کسی بھی ڈاکٹر اور طبیب کے بس میں ایسے ہی ہے جیسے 5 سال کے بچے کے لیے آدھا کلو اٹھانا اور ایک کے لیے 100 کلو. تو نبی عام انسانوں کے مقابلے میں اضافی طاقت کی وجہ سے خارق عادت کام کرتا ہے. لیکن وہ خارق عادت کام کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت امام غزالی نے ایک نقطہ لگا کر بہت خوبصورت بات کر دی. فرمایا بھی ارادتنا, جس طرح ہم اپنے کام ارادے اور مرضی سے کرتے ہیں,
نبی کا کام خود بخود نہیں ہو جاتا، وہ بھی اس کی مرضی سے ہوتا ہے. مثلا وہ کیسے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جس طرح، ایک مثال دیتے ہیں کہ جس طرح پتھر سے اگر کوئی کسی شخص کو مارے اور بندہ زخمی ہو جائے تو ایف آئی آر پتھر پر کٹے گی یا مارنے والے پر؟ وہ کہتے ہیں قدرت کے ہاتھ پر نبی ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ کام سارا اللہ کر رہا ہوتا ہے، نبی کو پتا کچھ نہیں ہوتا، جیسے پتھر کو کچھ نہیں پتا ہوتا، معاذ اللہ نبی کو پتا نہیں ہوتا، اس میں نبی کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. میں نے کہا تو اپنے کام میں ارادہ رکھتا ہے، نبی اپنے کام میں ارادہ نہیں رکھتا. میں نے کہا مجھے بتاؤ نبی نے اگر چاند کو دو ٹکڑے کر دیے تو اس عظیم معجزے کے ذریعے آپ نے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا، اس پر حضور کو اللہ نے اجر دیا؟ اگر کہے گا نہیں دیا تو اسلام سے باہر جائے گا، اور اگر کہا دیا تو اجر اسی کام پر بہتا ہے جو بندہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، اور ارادے ہی کو اختیار کہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کتنا ہٹتے ہیں راستے سے. یعنی اگر حضور کا اختیار ثابت کریں تو ہم نے کہا دیکھو قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں تیر لگ گیا تھا، سرکار نے نکالا، آنکھ پوری چہرے پر بہ گئی تھی، حضور نے لعاب لگایا، آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی. کہتے ہیں یہ تو معجزہ ہے، تو میں نے کہا ہم بھی تو کہہ رہے ہیں معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو کام نبی سے ہو، نبی کے دشمن سے نہ ہو. میں نے کہا اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، معجزہ اس کو کہتے ہیں جو فعل الہی ہے. میں نے کہا جو حضور کے پاس قتادہ بن نعمان آئے یا عبداللہ بن عتیق آئے جن کی پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، کیا خود بخود حضور علیہ چلے گئے؟ کوئی ارادہ نہیں فرمایا، خود بخود لعاب نکال لیا، خود بخود لعاب لگا دیا، خود بخود سب کچھ کر دیا. یہ کیا تم بات کر رہے ہو؟ حضور نے یہ ارادہ کیا کہ میں لعاب نکالوں، حضور نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کی آنکھ کو جڑوا دوں، حضور نے ارادہ کیا کہ اس لعاب سے اس کی آنکھ جڑ جائے. اسی ارادے کی بات امام غزالی کہتے ہیں کہ نبی خارق عادت کام کرتا ہے تو ارادے اور مرضی سے کرتا ہے، جس طرح ہم اپنے کام ارادے اور مرضی سے کرتے ہیں. آخری بات یہاں پر کر رہے ہیں، وَالثَّالِثُ أَنَّ لَهُ صِفَةٌ فِي بِهَا أَنَّ لَهُ صِفَةٌ بِهَا يُبْصِرُ الْمَلَائِكَ. جس طرح ہمیں یہ صفت ملتی ہے نا کہ ہم آنکھ کھولتے ہیں دیکھتے ہیں، تو نبی کو ایک صفت ملتی ہے جس طرح ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، نبی کو صفت ملتی ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. وَيُشَاهِدُ كَمَا أَنَّ لِلْبَصِيرِ صِفَةٌ بِهَا يُفَارِقُ الْأَعْمَى. فرمایا جس طرح اندھے کے مقابلے میں، نابینا کے مقابلے میں دیکھنے والا اس سے ممتاز ہوتا ہے، اسی طرح دیکھنے کے حوالے سے نبی ایسا ممتاز ہوتا ہے کہ جو یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا نبی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ابے یہ شانے مانے گا نہیں تو نبی ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اسی پر اہل سنت فضائل میلاد میں بیان کرتے ہیں اور تقریر ختم کرتے ہیں. آخری حوالہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، الرابع، چوتھی صفت نبی کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ان لہ صفت بہا یدرک ما سیکون فی الغیب. نبی کے اندر اللہ ایک صفت ایسی رکھتا ہے، ان لہ صفت، اللہ یہ خاصیت اس میں رکھتا ہے. وہ خاصیت نہیں ہے تو پھر موصوف کی شان کیسے؟ فرمایا نبی کی شان ہوتی ہے کہ بہا یدرک ما سیکون فی الغیب. فرمایا نبی میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ آئندہ کی باتوں کو جان لیتا ہے. اب نبی سے اگر یہ شان ہی ختم کر دی جائے تو پھر کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ جب نبی کہا ہے تو اس کے تقاضے ادا کرو. تقاضا کیا ہے نبی کا؟ کہ نبی سب سے زیادہ ہمت والا، نبی سب سے زیادہ جاننے والا، نبی سب سے زیادہ علم والا. یہ تقاضے ہیں، تقاضوں کا انکار کرو. کلمہ پڑھیے جی کلمہ. میں نے کہا کلمہ بھی پڑھیے، اور کلمہ پڑھنے کا ثواب جب آئے گا جب اس کے تقاضے بھی ادا کیے جائیں گے. اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مالک بن عوف نے جو طائف کے امیر تھے، جب طائف پر حملہ ہوا وہ دوڑ کے بھاگ گئے. حضور نے فرمایا اگر یہ آ جائے گا تو میں اس کا مویشی مال لوٹا دوں گا. جب وہ آئے مالک بن عوف، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اونٹ لوٹا دیے اور اس سے کئی گنا زیادہ ان کو دیا بھی، تو وہ خوشی سے ایک شعر پڑھنے لگے حضور کے سامنے. کہہ لگے ما ان رأیت ولا سمعت بواحد، میں نے تمام جہانوں میں ایسا نہ کبھی سنا نہ دیکھا، فی الناس کل
کلہم کا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہ کوئی دیکھا نہ میں نے ان کے مثل کسی شخصیت کو جانا. آگے کہتے ہیں اوفا، وہ وفا کرنے والے ہیں. اعطا للجزیل للمجتبی، اعطا للجزیل للمجتبی، فرمایا کہ وہ عطا کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ وفا کرنے والے ہیں، زیادہ سے زیادہ دینے والے ہیں. اور آخری جملہ کیا کہتے ہیں، ومتا تشاؤ، جب تو چاہے جس وقت چاہے، یخبرو کا اما فی الغد، وہ تجھے کل کیا ہوگا اس کی باتیں بھی بتا دیں. یہ جملہ کا فرمایا صحابی نے، ومتا تشاؤ، جب تو چاہے، جب تو چاہے، یخبرو کا، تو تجھے وہ خبر دیں گے، اما فی الغد، کل کیا ہونے والا ہے وہ تجھے بتا دیں گے. اور یہ بتا دیا سراقا، آج تو تُو مجھے پکڑنے آ رہا ہے، لیکن ایک وقت ہوگا کہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے، بتاؤ یہ حق ہوا کہ نہیں ہوا. بولیے سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کی زوجہ سے کہا تھا کہ تیرے گود کے اندر، تیری گود میں فاطمہ کا بیٹا آئے گا، آیا کہ نہیں آیا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس کی بیوی سے کہا کہ چچی جان، میں دیکھ رہا ہوں میری امت کے خلفاء کا باپ تیرے بطن میں ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے. بولیے ہوا کہ؟ یہ تو حضور ہیں، سرکار کے غلاموں کی شان کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ میری اولاد میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو عدل کو میری طرح نافذ کرے گا، اور اس کی پیشانی کے اوپر نشان ہوگا. ٹھیک دیکھیے، تیسری پشت کے اندر عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، پیدا ہوئے تو نشان نہیں تھا، بچپنے میں وہ استبل میں کھیل رہے تھے، گھوڑے کی چوٹ سے ان کی گویا کہ آنکھ کے اوپر نشان آیا. تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا؟ مفسرین نے تو یہ بھی لکھا ہے، سرکار جس دراز گوش پر سوار ہوتے تھے، اس زمانے میں سواریاں اونٹوں اور خچروں پر ہوتی تھی، جس پر حضور بیٹھ گئے، آئے ہائے. دیکھو سرکار چاہتے نا تو اللہ نے یہ مقام آپ کو دیا ہے، اللہ آپ کے لیے عرش سے آپ کے لیے براق اتارتا، لیکن براق اگر سوار ہوتے تو لوگ کہتے براق پر سوار ہے. سرکار نے سب سے غبی جانور کو اپنے قریب کیا، سب سے غبی جانور کو جس میں علم ہوتا ہی نہیں ہے قریب کیا. جب اس پر تشریف فرما ہوئے تو حضور کا بدن جب اس پر لگا، وہ سب سے غبی اور کاہل جانور علم میں اتنا بڑھ گیا. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب اسلام پھیل گیا، نئے نئے لوگ آ گئے، ہمیں نہیں پتا چلتا تھا کہ کون یہود کا ایجنٹ ہے، منافق ہے، کون مومن ہے. مومن بھی دل کی صفت ہے، نفاق بھی دل کی صفت ہے. کہتے ہم رسی کھول کے سرکار کے دراز گوش کو لے کر آتے، جس کے آگے سیدھا گزر جاتا ہم کہتے مومن ہے، جس کے آگے پیشاب کر دیتا ہم کہتے منافق ہے. میں کہتا ہوں سنو، سرکار کی سواری پر اللہ نے ان چیزوں کو عیاں کر دیا ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دہریت، الحاد، لبرل اور ایتھس جیسے مظالم سے اللہ رب العالمین اس فتنوں سے اسلام کو محفوظ فرمائے. قادیانیت کی لعنت سے اللہ رب العالمین اسلام کو محفوظ فرمائے. مسلمانوں کی صفوں میں اللہ اتحاد عطا فرمائے. پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے. موسم کو عافیت اور برکت والا کرے. پاکستان کو نقصان، پاکستان میں رہنے والوں کو نقصان ہو، اذیت سے محفوظ فرمائے. بلوچستان میں ہمارے بھائیوں پر جو سانحہ گزرا، اللہ رب العالمین جل والا ان پر فضل فرمائے. ان کی امداد کرنے والوں پر اللہ فضل فرمائے. جہاں جہاں پاکستان میں معاملات میں خیر خواہی کی جا رہی ہے، دعا کریں ہم اس میں شامل نہ ہوں، تو دعا تو کریں. اللہ رب العالمین ان تاجروں کو، ان مالداروں کو، ان ویلفیئرز کو، ان نیک لوگوں کو برکت دے جو غریبوں کے دروازوں تک پہنچ کر اس مشکل مرحلے میں کام کر رہے ہیں. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے. اور 13 اگست انشاءاللہ آنے والا ہے، اس رات بھی ہم پاکستان پر انشاءاللہ خطاب کریں گے، اور 14 اگست کو انشاءاللہ پرچم کشائی بھی ہوگی. اللہ رب العالمین جل والا آج کے دوسرے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.